الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل ایک ایسا پروگرام جس کا ناظرین کو عموماً ہمیں میسیجز جو آتے ہیں فیڈ بیک آتے ہیں اس کا انتظار رہتا ہے اور وہ ہو کم پاتا ہے اور الحمدللہ آج ایک بار پھر ذاتی تجربات سلسلہ لے کر حاضر ہیں اور اس بار اسپیشلٹی یہ ہے کہ چونکہ حج کے دن ہے حاجیوں کے قافلے بن رہے ہیں کچھ لوگ ہو سکتا ہے جب یہ پروگرام آن ایئر ہو تو وہاں پہنچ چکے ہوں تو اللہ کی رحمت سے ہمارے ساتھ قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران عطاری صاحب موجود ہیں اور ماشاءاللہ ان کے کئی حج کے سفر اور حرمین طیبین کے سفر ہوتے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو بندہ جس چیز میں ایکسپرٹ ہو اس سے مشورہ لے لیا جائے اس کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے تو آج انشاءاللہ حج کے سفر کے حوالے سے مدینہ مرورہ کے سفر کے حوالے سے بالخصوص ہو سکتا ہے اس دوران کچھ اور بھی ذاتی تجربات شیئر ہو جائیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حاجیوں کے لیے سفر حرمین کرنے والوں کے لیے بلکہ یا تو میں ایک مشورہ دوں گا کہ نارمل ٹریولرز بھی اگر ہیں آپ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں ملک میں سفر کرتے ہیں تو بھی امید ہے یہ سلسلہ کئی جہتوں سے آپ کے لیے بھی بڑا مفید رہے گا تو اول تا آخر آپ نے سلسلے میں شرکت کرنی ہے میں سب سے پہلے قبلہ مفتی قاسم صاحب کی طرف چلیں گے حضور حرمین طیبین کے سفر کی بات اگر ہو رہی ہے تو نیت کتنی ضروری ہے اور نیت میں بعض اوقات کچھ حاجی غلطی بھی کر جاتے ہیں خاص طور پہ جب حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو نیت کا سفر حج سے کیا تعلق ہے اب یہاں میں دو نیتوں کی بات کر لیتا ہوں ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو اچھی اچھی نیتیں کر کے ثواب کو بڑھانا اور ایک پرٹیکولرلی حج کون سا کرنا ہے اور اس کی نیت کے حوالے سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم حج کی نیتوں کے حوالے سے یہ دونوں ہی باتیں قابل توجہ ہوتی ہیں اور دونوں ہی ضروری ہیں کیونکہ حج کا سفر کیا جاتا ہے ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو جب ثواب کے لیے اور رضا الہی کے لیے ہے تو جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ غلط نیت سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا کہ بعض اوقات جو ہے وہ اس میں غلط نیتیں بھی شامل ہو جاتی تو ایک تو اس اعتبار سے نیت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اور زیادہ ہونی چاہیے اور پھر زیادہ کی آگے حد نہیں ہے کوئی بھی ہر بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے بہت سی نیتیں شامل کر لیتا ہے اور جو نیت ہوتی ہے وہی مل بھی جاتا ہے اسے حدیث مبارک میں فرمایا والی کل نمری اما نوا اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی
سبحان اللہ
تو بعض اوقات نیتیں کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے یا پڑھا ہے کہ انہوں نے بڑی یونیک قسم کی نیتیں کی اور پھل بھی اس کے مطابق ہی پایا
ارے واہ
جیسے جانے والے یہ بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا رہے تو یا رسول اللہ ہم آپ کے مہمان بن کے آ رہے ہیں تو مہمان سے میزبان کو ملاقات کی ترکیب ہونی چاہیے تو اب اس نیت کے ساتھ بھی جانے والے عاشق ہوتے ہیں اور جو اس نیت سے جاتے ہیں ان پہ کرم نوازیاں بھی ہو جاتی ہیں اور ایسی ہی اور بہت سی چیزیں ہوتی روحانیت کے اعتبار سے بیسیوں مقاصد نہیں بلکہ سینکڑوں مقاصد ذہن میں رکھ کے لوگ جاتے ہیں اور وہی وہاں پر پا کے بھی آتے ہیں کہ وہاں پر جیسے عام مسجد میں جانے کی بھی ایک نیت ہوتی ہے نا کہ وہاں پر مسلمانوں کا قرب ملے گا نیک لوگوں کا قرب ملے گا مسجد کی اپنی برکتیں ہوں گی اب اگر اس انداز میں آپ دیکھیں تو مسجد حرام شریف اور مسجد نبوی شریف یہاں کی جو نیتیں ہیں اگر ایک عام مسجد میں 40 نیتیں کی جا سکتی ہے نا تو ان جگہوں پہ شاید 450 نیتیں کی جا سکتی ہیں اتنی وہاں پر ایک ورائٹی ہے اتنی کثرت ہے وہاں پر تو ایک تو نیتوں کا یہ والا باب ہے دوسرا وہ جو آپ نے فرمایا کہ خود جو مناسک حج ہیں جو حج کی عبادات ہیں جو حج کے اعمال و افعال ہیں خود ان کی نیتیں تو ان کی نیتیں تو اس لیے بھی ضروری ہیں کہ اس میں بہت سی چیزوں کے اندر تو ویسے ہی نیت ضروری
ٹھیک ہے
کہ اگر نیت نہیں ہوگی تو وہ عمل ہی نہیں ہوگا جیسے خود احرام ہی ہے احرام کی چادر باندھ لینا جو ہے یہ اس کی ایک ظاہری صورت ہے اصل تو جو حالت احرام میں جانا ہے اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے تو وہ نیت ہے اب اگر وہ نیت کی نہیں یا وہ کرنی آتی نہیں تو پتا چلے کہ پورا حج کر کے آگے اور حج نہیں ہوا ایسے ایک سیر ہی ہوئی اور ایک چکر ہی لگا ہے اچھا پھر دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو نیت جہاں پہ کرنی ہے تھوڑا سا اس پر بھی متوجہ رہیں یعنی کہ حاجی کے سفر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جسمانی اور ذہنی دونوں طور پر حج میں مشغول کریں
سبحان اللہ
ابھی ایک تازہ واقعہ ہوا مدینہ منورہ سے ہم نے جانا تھا عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تو ہم مدینہ منورہ سے ہم گاڑی میں بیٹھے اور میرے ساتھ چار اسلام بھائی تھے. تو جیسے میں احرام باندھ کے جو ہے نا وہ ہوٹل سے نکلا اور ہم گاڑی میں بیٹھے اور میں نے نیت کر لی, اور اسی وقت نیت کر لی کہ یعنی ہم نے وہاں رکنا نہیں تھا بیسیکلی. اچھا جو باقی سارے تھے نا وہ آپس میں باتیں کرتے 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 مکہ سے پار نکل گئے. تو آگے جا کے میں نے پوچھا یار وہ نیت کر لی آپ لوگوں نے؟
اللہ اکبر.
تو کہنے لگے اچھا وہ نیت تو کی نہیں. تو نیت میرے
احرام پہنا ہوا تھا,
اسی نے بھی نہیں کی تھی اور احرام سامنے باندھا ہوا تھا.
صحیح.
اب وہ کیا تھا کہ جو میں نے کہا نا کہ نیت جہاں کرنی ہے خود ذہنی طور پہ اس پہ متوجہ بھی رہے گا, ورنہ پتا چلا کہ جدہ آ گیا اور وہاں جا کے یاد آیا کہ نیت بھی کرنی تھی.
کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی,
کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. وہ تو جہاز میں ایک فیسلٹی ہے نا کہ جہاز والے اعلان کر دیتے
ہیں, عربی میں کرتے ہیں اور حاجی کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا,
یا کوئی خود جہاز کے اندر ہی مہربان ہو تو وہ کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ بھائی میقات آنے والا سارے نیت کر لے. اس وقت بھی جو جاگ رہا ہے وہ, یہ نہیں کہ جو سویا ہوا ہو. تو یوں
پھر ان لوگوں کا ہوا کیا, پھر گاڑی کا کیا ہوا؟
پھر ان کو میقات پہ لے جا کے نیت کرائی.
اچھا واپس لے جا کے کرائی. تو اچھا یہ ماشاءاللہ ہم سلسلہ وار کوشش کریں گے بات کو کرنے کی. نیت میں صاحب ایک اور بڑی غلطی, یہ تو جیسے آپ نے احرام کی نیت اور عمرے کی مثال دی, چونکہ حاجی حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور تین قسم کے حج ہیں, حج افراد, حج تمتع اور حج قران. تو اس میں نارملی مطلب جو اگر تربیت نہیں لیتے تو جہاز میں بیٹھ کر, میرے ساتھ ایک بار ہوا, ہم جا رہے تھے تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے, میں نے پوچھا آپ کون سے حج کی نیت کر رہے ہیں؟ تو پہلے تو میرا منہ دیکھنے لگے, بولا حج کون سے کیا مراد ہے, حج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا آپ نے احرام کون سی نیت سے پہنا ہے؟ کہ حاج کی نیت سے پہنا ہے. تو 90% مجھے ایسا فیل ہوا کہ حاجی جو اگر جو بغیر تربیت کے جاتا ہے, عموماً تو اب ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی تربیت کے اہتمام کیے جاتے ہیں اور کرنے چاہیے, مطلب 40 دن 30 دن حج پہ صرف بھی کر رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں, 2-3 گھنٹے تربیت نہیں لیتے یا پھر کتاب نہیں پڑھتے. تو اب جس نے نیت ہی حج کی کر لی تو وہ تو حج افراد ہو جائے گا, اور وہ جب تک حج کمپلیٹ نہیں ہوگا, حج کے مناسک پورے نہیں ہوں گے, تو جو جہاں احرام اتارنے کی اجازت ہے وہاں جا کر اس کو احرام اترے گا. تو یہ ناظرین بہت ضروری ہے کہ آپ اس پر جانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو تین قسم کے حج ہیں, حج افراد, حج تمتع, حج قران, ان تینوں کی حج کی نیتیں کتابوں میں الگ لکھی. اور مفتی صاحب نے جو نیت کی بات کی, ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ یار اتنی ساری نیتیں ہم کہاں سے ڈھونڈیں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کا نگران شورا, امید کتاب کا دیدار بھی کروا دیں گے. رفیق الحربین, اس کتاب کے شروع میں ہی امیر اہل سنت نے غالباً 56 نیتیں جو ہے حاجیوں کے لیے لکھی ہیں, اور کمال کی نیتیں, یعنی واقعی کچھ ایسی چیزیں جو ذہن میں ہمارے ہوتی بھی نہیں ہیں, نیت پڑھ کے یاد آتا ہے ہاں یار یہ بھی تو کر سکتے ہیں, یہ بھی فائدہ آئی. تو ایک تو نیتیں کمال کی, اور پھر یہ حج, تینوں حج کی جو نیتیں وہ الگ الگ ہیں وہ بھی موجود ہے. حضور نیت کے حوالے سے آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. آپ نے مفتی صاحب نے تو خیر ماشاءاللہ وہ جامع بات کر دی, اور آپ نے کتاب کا بھی حوالہ دے دیا, اور اس میں کافی نیتیں اور نیتوں کے متعلق, یعنی جب 2018 میں سفر کیا تھا کہ 17 سال کے بعد
جی,
تو اس رفیق الحرمین کو ایک بار پھر
پراپر پڑھنے کا,
تفصیل پڑھنے کا موقع ملا. کہ حج ہے اگرچہ مصنف ساتھ ہیں
جی, ماشاءاللہ صاحب کتاب,
صاحب کتاب ساتھ ہیں, لیکن صاحب کتاب کے ساتھ سفر ہے, لیکن پڑھنا یہ اپنی جگہ پر فائدہ دیتا ہے.
میں ایک اور بات بتاؤں, آپ نے تو 17 سال بعد حج کیا تو پڑھا نا, سچی بات تو یہ کہ جو ہر سال حج کرے نا پھر بھی پڑھنا پڑتا ہے.
تو یہ اس کی جب میں نے نیتوں کے صفحات پڑھے نا, تو اس میں اس قدر روحانیت ہے,
واہ واہ واہ,
اور اس قدر اس کے اندر سفر کا طریقہ یہ سمجھے گئے.
بھائی
آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں نا
گائیڈ لائن مل رہی ہے,
وہ پورا جیسے کہ یہ نیتیں پڑھنے سے آپ کو ایک پورا سفر بھی کروایا جا رہا ہے.
بالکل ایسے ہی,
اور پھر یہاں سے کیسے جانا ہے,
واہ واہ واہ,
حقوق العباد کے تعلق سے, حقوق اللہ کے تعلق سے, اور پھر اس میں حج کے فضائل حکایات اس کے تعلق سے, سفر مدینہ کے تعلق سے. تو یہ جو نیتیں اس کتاب میں جو لکھی ہوئی ہیں نا, یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ تو یہ ہے کہ اس کو 2 سے 3, کیونکہ نیت جیسے مفتی صاحب بھی اس کی تصدیق شاید فرما دیں کہ ایک کا دفعہ پڑھ لینے سے بعدوں کا چیزیں جس کو یاد رہ جانا تو مستحضر رہ جانا تو ہوتا نہیں ہے, کیونکہ ہماری نیتوں کی عادت نہیں ہوتی. تو ایک سرسری نظر دوہرا لینا,
بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے سب سفر کے دوران بھی اس کو 2-3 بار
اور اس کو پڑھنا چاہیے. اس میں مفتی صاحب وہ جو اپنے ساتھ زیادہ سامان لے لے اور پھر اس کی جو فضیلت لکھی ہوئی ہے
جی جی,
تو یعنی میں نے جب یہ پڑھا نا تو کچھ چیزیں جو مجھے میرے استعمال کی تھیں میں اس کے علاوہ پڑھنے کے بعد تھوڑی زائد لیں, یار وہ کوئی رفیع کے سفر ہوں گے تو ان کو کام آ جائے گی. تو یہ پڑھنے کے بعد پتا چلا.
الحمدللہ واقعی کمال یہ نیت ہے ناظرین. تو چلے ایک تو نیت کے حوالے سے, کیونکہ سٹارٹ بندہ پہلے نیت ہی کرتا ہے, اچھی نیتیں شامل حال رہے. اب سفر شروع کرنا ہے, اور ماشاءاللہ آپ کا ٹریول بہت زیادہ رہتا ہے، آج کل ہم سب سے زیادہ آپ کی ٹریول ہے ماشاءاللہ، اللہ اس میں اور برکت دے. تو یہ بتائیے کہ سامان میں
شاید جب یہ اسلام قرآن دیکھا جا رہا ہوگا تبھی سفر پہ ہوں گے
اللہ انشاءاللہ، انشاءاللہ. تو اللہ پاک خیر و عافیت سے پوری دنیا کا سفر نصیب فرما اور ہم سے دین کی خدمت لے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سامان میں کیا خاص آپ سجیشنز دیں گے، احتیاطیں بتائیں گے، خاص طور پہ بیگ کے حوالے سے، پھر پیکنگ کے حوالے سے، دوسروں کا سامان لینے کے حوالے سے کیا گائیڈ لائن دیں گے؟
دیکھیے عبدالحبیب بھائی، پہلے تو یہ کہ یہ بات ہمارے سفر کرنے والوں کو پتا ہونا چاہیے، چاہے آپ سفر مدینہ ہو، سفر حج ہو یا کوئی اور سفر، آپ گاؤں دیہات میں جا رہے ہیں یا کسی شہر میں جا رہے ہیں. بعض اوقات سفر میں گھر والے یا عموماً والدین جو ہوتے ہیں نا، یہ ایسی سی چیزیں دے دیتے ہیں کھانے پینے کے تعلق سے اور دیگر ضرورت کے تعلق سے کہ جیسے ایسا لگتا ہے وہاں ملیں گی نہیں.
جی
تو اگرچہ کچھ کرنسی کا فرق پڑتا ہے، میں اس کو یقین لوں گا، لیکن بہت زیادہ لے لینا جو ہے نا، یہ بھی آپ کا وزن بھی بڑھا دیتا ہے اور چیزوں کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا. جنرلی طور پر لوگ باہر سے ہی کھانے کا ارینجمنٹ کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں نہ لی جائیں، ضرورت سے زیادہ کپڑے بھی نہ لیے جائیں، کیونکہ وہاں کئی سفر ایسے ہوتے ہیں جس میں کپڑوں کو دھونے کی، واش کرنے کا موقع آپ کو مل جاتا ہے. تو آپ بولے ایک مہینے کا سفر ہے تو روز کا ایک جوڑا تو پہنو گا نا، تو آپ بولے 30 جوڑے لے لو تو پھر کتنے بیگ اٹھائیں گے آپ. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم سامانوں کے آپ بھلے جہاز میں بھی لے کے دے دیں گے، لیکن جہاز ہر وقت سفر میں آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس کو لینا. مجھے جو اس دوران سفر میں کچھ میرے سامنے تجربات جو مشاہدے ہوئے نا آج کل، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ہے آپ کے لگیج کا ویل.
بالکل صحیح فرما رہے ہیں،
جو ویل ٹوٹتا ہے نا، اچھا ویل نکلا بھی ہوتا ہے باہر اور وہ اتارنے چڑھانے میں بھی جو ویل افیکٹڈ ہو جاتا ہے.
پہلے تو یہ بتائیں کہ ویل والا بیگ لیں،
ویل والا بیگ لیں،
پہیے والا، ورنہ نارملی بیگ تو اب بھی وہ جس کو کیا کہتے تھے، وہ پرانا کہتے سوٹ کیس یا کیا، وہ
اٹھانے والا،
اٹھانے والے بیگ لوگ لیتے ہیں، کاندھے والے بیگ لے لیتے ہیں. یاد رکھیے ناظرین،
ٹرالی
والا بیگ لیں بس، اور ٹرالی میں بھی 4 ٹائر والا بیگ لیں. ایک پہلے آتا تھا 2 ٹائر والا، 2 پہیوں والا، اب 4 پہیوں والا جو بیگ ہے نا وہ زیادہ
ساتھ لے کے
بہت آسانی سے چل جاتا ہے.
تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے
اسکرین پر آپ کو دکھا بھی رہے، یہ 4 پہیوں والا جو بیگ ہے نا اس طرح کا لے لے، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت.
کبھی کبھی ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹک 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 کی ٹائروں میں بھی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو یہ عموماً جو اس کی جو بش ہوتے ہیں نا ربر ویل کے، ٹائر کے، وہ گھسے ہوئے ہوتے ہیں.
صحیح ہے،
4 ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک زیادہ گھسا ہوتا ہے، کم گھسا ہوتا ہے. تو پورے سفر میں وہ اتنی مطلب کہ کوفت کا سامان کرتا ہے، اور پھر یہ کب ٹوٹ جائے کچھ پتا نہیں ہوتا. تو ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ ویل والا بیگ لینا چاہیے، دوسرا یہ کہ اچھی کمپنی کا لینا چاہیے. یہ کمزور لیا تو پھر سمجھے سارا سفر آپ کیا مطلب کہ کندھے پہ اٹھا کر تو گھومنے سے رہے، اس کو لے کر کیسے چلے گا؟
ہینڈل ٹوٹ جاتا ہے، زپ ٹوٹ جاتی ہے کمزور بیگ بازو کا.
دوسرا یہ کہ جو اس کا اصل، اگر ٹرالی کا جو فائدہ یہ ہے کہ آپ کا وہ جو اس کا جو ہینڈل ہے وہ نکلنے کرنے کے بعد تو میں نے دیکھا ہے لوگ بیگ کو گھسے مارتے نکلتا ہے کہ نہیں، بولتا نہیں نکلوں گا میں پھنس گیا ہوں. تو ماشاء اللہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20-20 لاکھ روپے لوگ حج پر خرچ کرتے ہیں، یہ تو جنرل جو خرچ ہوتا ہے. وہاں جا کر جو خرچ کرتے ہیں تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کے 20-25 لاکھ روپے حج پر خرچ ہو جاتے ہیں. اب 20-25 لاکھ روپے حج پر خرچ کر رہے ہیں اور آپ چند ہزار روپے کا اچھا سا بیگ نہیں خرید رہے. اور بہت اچھی مثال دی آپ نے کہ یہ جو کاندھے کا جو شولڈر بیگ لیتے ہیں اسے شولڈر میں درد ہو جاتا ہے، اس سے اچھا ہے کہ وہ بھی آپ چھوٹا سا ٹرالی بیگ لے لیں گے نا، اچھا ہے. وہ جو کاندھے کا بیگ عموماً وہاں کام آتا ہے جب مینا عرفات
کے 3-4 دن کے لیے الگ چیز ہے، لیکن نارملی کوئی بھی ایسا سفر، اپنا ایسا دیکھا ہے کہ 5 کلو کی تھیلی ہے نا، 5 کلو کا بیگ ہے، اگر آپ نے ہاتھ میں لیا ہے نا اور اس کو لے کے آپ 3 کلومیٹر چلے تو یہ تھوڑی دیر بعد 50 کلو کا ہو جائے گا،
تھکا دے،
اتنا بھاری ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد. تو یہ ہاتھ والا تو چکر ہی ختم کر دیں آپ، ٹرالی والا بیگ ہو، اور آگے جا کے آپ کو بتائیں گے وہ مینا شریف کے لیے جو بیگ چھوٹا سا لینا ہے. لیکن بہت اچھی بات کی نگرانی شورا نے کہ منیمم پیکج بھی پاکستان سے تقریباً 11 لاکھ کا ہے، باقی زیادہ ہے. 11 لاکھ روپے خرچ کر رہے تو 20-25-30 ہزار روپے اچھی کوالٹی کا 35-40 ہزار تک مل جائے گا. اچھا یہ بیگ صرف ان شاء اللہ یہ نیت کر لینا، وہ نیت جیسے آپ کر رہے ہیں 12 بار حج کروں گا اس بیگ کے ساتھ ان شاء اللہ، اللہ قریب ہے، 12 بار مدینہ حاضری دیں گے.
کام آتا ہے اور گھر کا ایک فرد نہیں ہوتا،
دوسرے لوگ
پوری فیملی ممبر ہوتے ہیں. کئی آج آپ جا رہے ہیں، کل میں جا رہا ہوں، پرسوں یہ جا رہے ہیں، اگر کوئی اچھا سا بیگ ہو تو وہ استعمال میں آ جاتا ہے سب کے. ضرور کوئی اسٹیمپ تھوڑی لگی ہوئی کہ میرا ہی ہوگا، آپ کی اپنی آپ بالغ ہیں، آپ کی اپنی ملکیت میں بیگ ہے، اور آپ کسی کو دے دیتے ہیں کہ یار یہ بیگ آپ لے جاؤ، بیٹوں کو کام آ جاتا ہے اور گھر والوں کام آ جاتا ہے. اسی میں مطلب کہ جو میرا مشورہ یہ ہے کہ چونکہ ہر ملک کے کچھ قانون ہوتے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بیگ کو پہلے پورا خالی کریں.
صحیح.
اس کے اندر میں بھی زپ لگی ہوئی ہوتی ہیں. اب گھر میں بیگ رکھا ہو، کسی گھر والے نے کون سی چیز کہاں رکھ دی ہے، ڈال دی ہے، بچے نے کوئی ڈال دی ہے، 100% پہلے بیگ کو خالی کریں، ایمٹی کریں
اپنے ہاتھوں سے.
اپنے ہاتھوں سے اور اس کو خالی کر کے میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ اپنے ہاتھوں سے بھرے. لوگ گھر والوں سے بھروا دیں، یہ اپنے اپنے تجربات شیئر کر رہا ہوں. میرا میرے گھر والوں کو بھی پتا ہے اور میرے گھر والوں کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ ہمیں ایک بیگ نہیں بھرنے دیتے. میں کہا جب نکالنا مجھے
صحیح
تو مجھے پتا ہونا چاہیے میں نے کون سی چیز کہاں رکھی ہے، اور بھرتے ہوئے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا چیز مس کر دی ہے. کوئی باہر تو نہیں رہ گئی ہے، یہ الماری میں تو نہیں رہ گئی ہے، پتا چلے وہاں جا کر پہنچ گیا تو پتا یہ تو نہیں. اچھا پھر اس کی لسٹ بنا لیں. ویسے سامان نے سفر کی لسٹ جو ہے نا رفیق الحرمین میں موجود ہے، لیکن کچھ ہوتا ہے تھا کہ مطلب وقت اور حالات اور آپ کی اپنی ضرورت کے تحت اس پہ کمی بیشی کرنی پڑے، تو میرا مشورہ ہے کہ لسٹ بنا لیں. بڑے بڑے پائلٹ جو ہے نا جہاز کے، ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے. میں نے کاک پیٹ میں بیٹھ کر ایک بار سفر کیا ہے، پارکنگ سے نکالنے سے پہلے وہ ایک لسٹ چیک کرتے ہیں اور وہ پائلٹ اس کو انڈوس کرتا ہے. پارکنگ سے نکلنے رن وے پہ آنے کے بعد ایک نئی لسٹ ہے، اور ٹیک آف کے بعد ایک اور لسٹ ہے کہ اب یہ سارا مطلب کہ ہو گیا. ایون کہ لینڈنگ سے پہلے ایک اور لسٹ ہے، لینڈنگ کے بعد ایک اور لسٹ ہے، اور پارکنگ کر لینے کے بعد جہاز کو آف کرنے کے ایک اور، یعنی 5 سے 6 لسٹ ہے پائلٹ کی جو میں کاکپٹ میں پائلٹ کی دیکھ کر آیا. اچھا اتنی اس نے مطلب کہ کوئی سینکڑوں پروازیں کر لی ہوں گی، لیکن یہ اسی زبردست ایس او پی ہے کہ ہر پائلٹ کو یہ کرنا لازم ہے. تو ہم کتنے سفر کر لیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا بالخصوص آپ.
جیسے کبھی کبھی واقعی جو ہے نا کوئی اہم چیز رہ جاتی ہے اور پھر وہاں جا کے پرابلم ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو رہ گیا.
وہ تھوڑا سا نا ہماری قوم کو یہ بھی سمجھانے والا ہوتا ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ورنہ لوگ رہے کہنا ہے ہم نے کون سا جہاز اڑانا ہے. تو وہ یہ کہ ہم نے کون سا جہاز اڑانا ہے کہہ کے نا وہ جتنی بھی ہدایات ہوتی ہیں سب کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں.
اس پہ جو اگر ضروری چیزوں کی بات کر لیں، دیکھیں باقی چیزیں تو ٹھیک ہے لسٹ موجود ہے، لیکن جس کی دوائیاں ہیں، جس کی کوئی میڈیسن چل رہی ہے، وہ لازمی طور پہ اپنی میڈیسن لے لے. ہر جگہ آپ کی چیز مل جائے پھر بہت مہنگی بعض اوقات ہوتی ہے. اور میڈیسن کے لیے حاجی کیمپ میں باقاعدہ ایک ڈیسک بنا ہوا ہوتا ہے جہاں آپ اپنی میڈیسن کو دکھا کر پیک کرواتے ہیں تاکہ میڈیسن آپ کی اپروڈ اور آپ کے بیگ میں جائے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ 3-4 میڈیسن کے ڈبے لے جائیں. بعض اوقات ایئرپورٹ پہ اس کو بھی روکا جاتا ہے کہ اس کی ڈسکرپشن کہاں ہے، ڈاکٹر کی پرچی کہاں ہے. دوسری بڑی چیز گلاسز، جس کے چشمے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میں بھگت چکا ہوں، اور اس میں میرا مشورہ ہے کہ اگر حج کے سفر پر جا رہے تو 2 ایکسٹرا لے کر جائیں،
اور وہ بھی کور کے ساتھ.
ہاں کور کے ساتھ لے کر جائیں،
کیس کے ساتھ.
اگر آپ کے چشمے ایک ہی آپ پہن گئے اور بھول گئے، ٹوٹ گیا، تو وہاں بنوانا آسان نہیں، سمجھانا آسان نہیں، پھر سینکڑوں ریال میں ہو سکتا ہے آپ کو بنانا پڑے، اور بغیر گلاسز کے بعض لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر چلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے.
چپل دھو لیں.
پہلی مرتبہ جب ساؤتھ افریقہ گیا نا، آپ کی وہاں پر مل ساؤتھ افریقہ کے لیے، تو ایئرپورٹ پہ پہنچا تو ایک تو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ باہر اتنی سردی ہے، کیونکہ جون کا مہینہ تھا، تو یہاں سے جون میں گئے تو یہ آئیڈیا نہیں تھا. دوسرے نمبر پہ گلاسز ایک تھے. اب ہوا یہ کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، تو میں نے کہا کہ باہر نکلنے سے پہلے نا عصر پڑھ لوں تاکہ یہ ہو جائے گا نا تو تسلی ہو جائے گی. تو میں نے گلاسز اتارے، وضو خانے پہ سائڈ پہ رکھے اور وضو شروع کر دیا. وضو کیا اور بس وہ اٹھتے ہوئے تھوڑا سا کڑک کی آواز آئی اور گلاسز قبول ہو گئے.
دل بھی کڑک ہو گیا.
اچھا اب جو ہے نا میں نکلوں تو نظر کچھ نہ آئے، گلاسز جو ہے نا وہ یعنی کہ سنگل آئیڈ دیکھنا مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد میں باہر نکلا، مجھے یہی پتا نہ چلے لینے کون آیا.
اللہ اکبر. ایئرپورٹ سے باہر؟
ایئرپورٹ سے باہر، یعنی وہاں سے وہ مجھے، اچھا باہر چونکہ مغرب ہو چکی تھی تو اندھیرا ہو گیا، وہ میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کے نا مجھے لے کے جا رہے تھے جہاں پر گاڑی کی طرف لے کے جانا، کیونکہ تھوڑا سا اندھیرا تھا، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا. اب 4 نمبر میرا اس وقت ہوتا تھا، اب 4 نمبر کے اندر بندہ پورا ہی ہوتا ہے بغیر گلاسز کے. اس کے بعد 2 دن جو ہے نا میں نے ایسے ہی گزارے، نہ دوسرا گلاسز میرے پاس تھے نہیں. اچھا وہ پتا نہیں کہ بنے کیسے، اور اوپر سے ریٹ کا اتنا فرق،
بہت فرق آیا ہوگا.
یعنی ایسا تھا کہ پاکستان میں شاید اس وقت اگر 500 روپے کا تھا نا، تو وہاں شاید 7000 روپے کا وہ بنتا ہے،
سستا بن گیا.
تو وہ پھر جو نا وہ بنا تو جان میں جان آئی کہ بھئی اب ہم بھی جو نا انکھیارے پورے ہو گئے.
ایک بات عبد الحبیب پر رہ گئی تھی کہ عرب شریف کے کچھ قوانین ہیں، اپنے سامان کو اس نظر سے بھی چیک کریں
جی
کہ کوئی ایسی چیز جو کہ اس گورنمنٹ کے تحت بھی سخت ممنوع ہو منع ہو, اللہ نہ کرے آپ کے ذریعے کچھ رہ جائے
جی,
یا اللہ نہ کرے کسی اور کا سامان رہ جائے یا کسی اور نے ڈال دیا ہو, تو یہ میں سمجھ رہا تھا.
تین باتیں تو میں کلیئر بتا دیتا ہوں. دیکھیں سگریٹ نہیں لے جا سکتے, پان, تمباکو, چھالیا, اور خاص طور پہ اس میں آج کل جو خشخاش یا آپ یہ سمجھ لیں کوئی بھی پاؤڈر ٹائپ کی کوئی بھی چیز ہے نا آپ کے بیگ میں جس کو آپ سمجھتے ہیں وہاں جا کے مجھے کام آ جائے گی, تو بہتر ہے وہ نہ لیں اس کی. اور بہت اچھی بات کہ اس کی باقاعدہ لسٹ بھی آتی ہے آج ہی کیمپ سے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی اشیاء خاص طور پہ ممنوع ہے. کھانے پینے کی بھی اگر آپ نے اشیاء لینی ہے تو پیک لیں گے, یعنی اگر آپ ٹن پیک لے رہے ہیں یا پھر جو نمکو وغیرہ کے پیکٹ ہے تو وہ آپ پیک لیں گے. اس میں سب جو ایک اور بڑی اہم بات آپ نے کہی نا کہ کسی کا سامان, ایسا اس میں اتنا بڑا ایشو ہے کہ یار یہ میرا بھائی رہتا ہے ذرا اس کے لیے دوائیاں لے جاؤ, اس کے لیے فلاں چیز لے جاؤ. پہلی بات تو یہ کہ آپ جس کو بہت کلوزلی جانتے ہیں ایک تو اس کے لیے اگر آپ لے جا رہے ہیں, میں تو پرسنلی کہنے والا تھا مجھے کوئی کہتا نا دوائی لے جاؤ, میں کہتا مجھے پرچی دے دو میں خود میڈیکل اسٹور سے خرید لوں گا, میں کسی سے دوائی نہیں لیتا. ٹھیک ہے نا بھائی, ٹھیک ہے 2-5 ہزار روپے یا تو میں دے دوں گا یا پھر اس کے پیسے لے لیں گے, لیکن اپنے ہاتھ سے میڈیکل اسٹور سے بھی دوائی خریدے. جو چیز لے جانے والی جاننے والے کی بھی ہے نا, کوشش کرے کہ بھائی میں خود پرچے
نہیں. دوسرا ہے کہ ہم جیسوں کو بعض اوقات یا اس طرح کے کوئی بھی تھوڑا سا جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں یا جنہیں لوگ جانتے پہچانتے ہیں, انہیں لوگ ایئرپورٹ پہ تحفہ دے دیتے ہیں, مٹھائی کا ڈبا دے دیں گے, کوئی پیک دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کو تحفہ ہے. کبھی بھی یہ غلطی بھی مت کریں, آپ لے ہی نہ, یعنی کہ مجھے تو جس میں میری جان نکل جاتی ہے کہ کوئی مجھے کوئی ایئرپورٹ پہ کوئی تحفہ دے دے نا, تو بالکل دماغ کے نا ہزار قسم کے خیال.
بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ ہمارا ماشاءاللہ ایک معاشرہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا, کہ کوئی بوڑھی خاتون یا بزرگ آئے کہ بیٹا ذرا میرا بیگ اٹھا لو میں آپ سے جہاز میں لے لوں گا, تو ایسا بھی ٹھیک ہے ہر جگہ کرنا چاہیے, مدد کرنی چاہیے, مگر ایئرپورٹ کے معاملات میں کیونکہ ابھی آپ کا کسٹم ہونا ہے خاص طور پہ سعودیہ ایئرپورٹ پہ, تو اور کہیں بھی ایئرپورٹ پہ آپ نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز کسی اور کی یوں نہیں لینی ہے
پورے سفر میں, کہیں بھی آپ جائیں یہ رسک
بہت بڑا رسک ہے. اچھا آپ کو یہ اس لیے بتا رہے کہ ہمارے وطن میں ایک بار ہو چکا ہے کہ عمرے پہ جانے والوں کو باقاعدہ چپل پہنائے گئے, حالانکہ وہ چپل تحفے میں دیے گئے کسی گروپ والے کی طرف سے, اور ان چپلوں میں منشیات تھی, وہ پوری فیملی گرفتار ہوئی, بڑا اس کے بعد تو معاملہ ہوا اور اللہ کا شکر ہے وہ رہا ہو گئے, وہ لوگ پکڑے گئے, لیکن کیسی سازش کے دو پٹی کے چپل کے اندر جو ہے وہ پوری فیملی کو پہنائے گئے اور وہ پوری فیملی جیل میں چلی گئی, وہ تو سزائے موت ہی وہاں پر اللہ نے کرم کیا کہ ان کی بچت کی صورت بن گئی. تو بہرحال یہ ہم سب نے جو ہے احتیاط ہی کرنی ہے کسی کا سامان.
آپ نے دو پٹی کے چپل کے ہوائی چپل ہوائی چپل ہیں وہ پہلے جیسے ربڑ کے آتے تھے اور وہ نکل جاتے تھے
جی,
ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پہنتے ہیں, لیکن اب اچھی کوالٹی کے یہ دو پٹی والے چپل آتے ہیں. اچھا بعض اوقات مفتی صاحب اس میں وضاحت فرما دیں گے, بعض اوقات اس طرح کے سینڈل بھی بنتے ہیں کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حج اور عمرے کے لیے احرام کے لیے ہیں, لیکن جب میں نے خود جب یہ لینے کی کوشش کی میں نے دیکھا تو پھر میں نے اس کی تصویر مفتی صاحب کو یاد ہوگا میں نے آپ کو تصویر بھیجی تھی کہ مفتی صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں.
وہ سینڈل میں یوں ہوتا ہے کہ بالکل ایک تو انگلیوں کے متصل ایک اس کے اوپر پٹی ہوتی ہے اور ایک اوپر جو ہے نا وہ یعنی کہ یوں کہہ لیں
یہاں بھی ہوتی ہے,
یہاں کر کے ہوتی ہے,
یہ ہوتی
ہے, تو یہاں پر پٹی ہوگی نا تو وہ جائز نہیں ہوگی,
ٹخنے کے ٹخنوں کو وہ گھیر لیتی ہے.
جی جی جی
وہ اچھا یہ اس میں یعنی اب دو پٹی کے چپل جیسے آپ اپنے بیگ کی بات کی, پرسنلی میرا ماننا یہ ہے اس پورے سفر میں آپ کی تین چیزیں جو ہے نا وہ آپ کا بڑا زبردست رفیق سفر ہے, اور اس میں کنجوسی نہ کریں اور اس کو بیسٹ کوالٹی کی لیں, بیگ, احرام اور چپل,
اور احرام کا بیلٹ بھی.
ہاں احرام کا بیلٹ, چار ہو گئی, بالکل احرام کا ہی سامان نہیں ہے, کیونکہ چپل جو ہے نا اگر وہ آپ نے کمزور لے لیا اور اس نے پہلے سے پہلی باری میں کاٹ لیا آپ کو, تو اب جناب پورے سفر میں وہ زخم ہے آپ کے ساتھ اور آپ تکلیف میں ہیں, تو اس کا بیسٹ طریقہ تو یہ کہ وہ چپل لے کر پہلے پاکستان میں پہنے اور یہاں بھی واک شروع کر دیں. اگر روز کے 2-4 کلومیٹر آپ یہی اس نیت سے اچھی نیت سے واک کریں گے, کیونکہ وہاں تو کام ہی واک کا ہے, طواف کا, سعی کا, اب یہ چلنے والے ہی نہیں, آپ پہلے ہی طواف میں تھک گئے تو سارے لوگ طواف کر رہے ہوں گے, آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے کیا پیر دکھ رہے ہیں.
اس پہ ذاتی تجربہ عرض کرتا ہوں, جو آپ نے فرمایا نا کہ چپل یہی استعمال کر کے دیکھ لیں, حج پہ جانا تھا تو میں نے بڑے اچھے ذرا اعلیٰ قسم کے چپل خریدے اور وہ پہن کے حج کیا پیدل, حج پیدل کر لیا آپ کی برکت سے. تو پورے گروپ کو میں سمجھاتا رہا کہ یار پیدل ذرا مشکل ہے, بس میں چلتے ہیں. انہوں نے بیان کر دیا تو وہ آئے نہیں مفتی صاحب جانا پیدل ہی ہے. میں کیا ہوا, کہنا عبدالحبیب بھائی نے اتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ پیدل ہی جانا ہے. میں نے کہا آپ سارے بوڑھے بوڑھے آدمی ہو بھائی, وہ جوانوں کے لیے چلے ہوگا, آپ تو مسئلے میں آ جاؤ گے. اور آئے سارے بعد میں, خیر اب وہ پیدل کر لیا. واپسی کے اندر جب مینا تک پہنچا نا میں, تو میرے پاؤں میں پڑ گئے چھالے.
ایسے ہی
چھالے ایسے پڑے کہ اب جوتا پہن کے چلنا بھی تقریباً ناممکن, اور پہن کے چلنا تو یوں کہلے قدم ہی نہ اٹھایا جائے. اب اس کے بعد کیا ہوا, طواف زیارہ تو کرنا تھا, طواف زیارہ کیسے کرے. ایسا 500 ریال دیا وہ جو وہاں پر کروانے والے ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت وہ پھر ریٹ بھی ان کا بڑھ جاتا ہے نا. 500 ریال دے کر میں نے طواف زیارہ کیا تھا, میں نے چیئر کے اوپر طواف زیارہ کیا.
ایسے ہی
یہ حال تھا, اور یہ نتیجہ تھا اسی کا جو یہ بتا رہے نا کہ اچھی چپل اور پہلے پہلے سے اس کو استعمال کر کے اپنے پاؤں کو اس کا تھوڑا سا عادی بنا.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 کلومیٹر چلیں گے آپ تو آپ کو محسوس ہوگا چپل ٹھیک نہیں, چینج کر لیں, بیسٹ چپل لیں, بہترین چپل لیں اور اس کی یہاں ٹرائی کر لیں. چپل بات ہو گئی. اب احرام, احرام میں ایشو یہ ہے کہ احرام میں بھی کوالٹیز آتی ہیں. اب چونکہ بدقسمتی سے لوگوں کو پیسے کمانے کا شوق ہے, بعض اوقات مفتی صاحب اب احرام کھولتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کی عادت کہ احرام لے کے رکھ لیا, ایئرپورٹ پہ جا کے کھولنا ہے, کھولا بھی نہیں یہاں پر, یا کچھ لوگ جہاز میں کھولتے ہیں. اب جب کھولا تو آپ کا رنگ, آپ کا قد لمبا, احرام ہی چھوٹا ہے,
چھوٹا.
اچھا احرام پتلا اتنا ہے کہ آپ کا جسم نظر آ رہا ہے. تو آپ بیسٹ کوالٹی کا بہترین احرام لیں اور احرام بھی گھر میں کھول کے پہنے. اور میں تو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ احرام فرینڈلی ہو جائیں پاکستان میں. تہبند ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم شہری لوگوں کا, تہبند پہنتے ہی ٹینشن شروع ہو جاتا ہے اترے گا کب. مفتی صاحب بھائی پہلے روتے تھے احرام کب پہننا ہے, اب پریشان اترے گا کب. تو آپ اگر احرام فرینڈلی ہو جائیں گے تو آپ کو حج بھی آسان ہو جائے گا, عمرہ بھی
اصل میں باندھنا.
ایک تو باندھنا صحیح طریقے سے تہبند آ جائے نا تو اب آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اچھا پھر اس کے بعد آپ اپنا بیڈ روم اپنا پرسنل ہے, آپ 2-3 دن احرام میں رات کو سو جائیں, آپ سونا اٹھنا کر لیں گے, آپ کو لگے گا میں احرام کے ساتھ فرینڈلی ہوں, آپ کو حج میں ٹینشن نہیں ہوگی, آپ کا کپڑا بھی چیک ہو جائے گا. اچھا اس میں ایک اور بھی آج کل احرام میں ہوتا ہے, کلف لگا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی ایک ذاتی تجربہ ہے کہ اگر کلف لگا ہوا آپ نے احرام پہنا نا, وہ کاٹن کا جو ہوتا ہے, تو اس پہ بعض اوقات آپ نے تہبند باندھی نا تو وہ آپ کو چبھے گا جب آپ چلیں گے نا, تو وہ رگڑ کھائے گا. تو آپ اس کلف لگے ہوئے کو دھو لیں, وہ سافٹ ہو جائے.
کم از کم اتنا موٹا ہو نا مفتی صاحب, اگر آپ نے نیچے بھی تہبند کی جگہ پہ بھی کپڑا پہنا ہے, یعنی کاٹن کا کپڑا پہنا ہے, تو کم از کم اتنا موٹا ہو جب وضو کریں گے تو وضو کرتے ہیں نا تو ڈیفینیٹلی وہ کپڑے پر تو گرے گا گرے گا.
دوسرا یہ بھی ہوتا ہے نا شلوار قمیض میں, یہ ہوتا ہے کہ شلوار کے اوپر یہ قمیض آ جاتی ہے نا تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے,
ڈبل ہو جاتا ہے,
پردہ ہو جاتا ہے. احرام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ احرام کا اوپر والا حصہ اوپر ہوتا ہے, نیچے والا نیچے ہوتا ہے, وہ سنگل ہو جاتا ہے. تو وہ پھر
اگر پانی
کے اندر روشنی
پانی لگتا ہے نا تو پانی لگنے کے بعد اس پہ جلد کا رنگ چمک پڑتا ہے.
اچھی کوالٹی کا موٹا کاٹن ہو, اچھا تولیہ لینا.
میرے مقتط المدینہ سے اب کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی سفر ہونا تو سامان مقتط المدینہ سے ملے. تو یہ میرا اپنی ایک تو فل سائز احرام ہے.
ہاں بڑا احرام ہونا چاہیے,
فل سائز احرام ہے. اب چھوٹا احرام
چاہیے بھی فل سائز نا,
الحمدللہ رب العالمین. اور کھلا ٹلا چاہیے نا اپنے کو, مطلب کہ اب یہاں مطلب چادر ڈالیں اور پتا چلے ہر تھوڑی دیر کے بعد چادر نماز میں بھی گر رہی ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. احرام باندھیں تو پتا چلے کہ احرام مطلب کہ باندھ تو لیا لیکن احرام تنگ ہو رہا ہے. تو اصل میں بڑا ہے نا وہ چھوٹا تو ہو جائے گا, لیکن چھوٹا بڑا نہیں ہو سکے گا. میں نے مقتدی مدینہ سے جو حج اور عمرے کا سامان لیا اس میں ایک تو چیزیں ہماری پوری ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہے کیا, اور پھر احرام انہوں نے مطلب کہ وہ پوری کوالٹی کا اور پوری سائز کا یہ احرام دیتے ہیں. تو اب چونکہ مقتدی مدینہ کسی کا ذاتی تو ہے ہی نہیں, یہ میں اپنے تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں. یوں تو ایک سے ایک کوالٹی آتی ہے, مہنگے سے مہنگا احرام آتا ہے اور اچھے سے اچھا احرام آتا ہے, وہ بھی استعمال کیے ہیں. لیکن دیکھیے عام لوگوں کے لیے ہر کوئی اتنا مہنگا قیمتی یا برانڈیڈ کمپنی کا کوئی احرام لے سکے یہ ضروری نہیں ہوتا. تو میں نے جنرل ہو رہے پاکستان میں, پاکستان کے باہر مختلف جگہوں پر یہ مقتبۃ المدینہ کی سروسز میرا خیال ہے.
ہاں ہو سکتا ہے بیرون ملک میں مقتبۃ المدینہ پہ احرام نہ ہو, تو بس احرام لینا کیسے.
جب بھی احرام بھی لیں عبدالربی بھائی
جی,
یہ تسبیح ضرور لیا کریں. یہ تسبیح کا فائدہ آپ کو طواف کے دوران, اور یہ تسبیح کا فائدہ آپ کو یہ صحیح کے دوران آپ کو آئے گا, جب آپ کو مطلب کہ چکر کا یاد رکھنا کہ پہلا چکر ہے, دوسرا چکر ہے, تیسرا چکر ہے. تو یہ یاد رکھے گا یہ طواف کی تسبیح کہلاتی ہے. یہ مل جائیں گی, جنرلی مل جاتی ہیں, مگر یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت کام آئے گی. اور جو احرام کا جو آپ نے بیلٹ کا کہا ہے, باپ رے باپ, بیلٹ کے اندر تو یہ بھی نہ ہو. اب موبائل کے بغیر تو ودا کہاں جاتا ہے, کہیں بھی نہیں جاتا. اب بیلٹ لے لیا, اب بیلٹ میں موبائل رکھنے کی جگہ نہیں ہے, بعضوں کا وہ پورا ٹپٹا بیلٹ ہوتا ہے. تو یہ لوگ زیادہ تر لیتے ہیں.
بیلٹ کیسا لینا ہے, ایک کام کرتے ہیں, امیر اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ اور کیسا بیلٹ آپ نے استعمال فرمایا تھا وہ بھی دیکھ لیں. تو اسی طرح کا بیلٹ لیں گے تو آپ کا کافی سارا سامان بھی آ جائے گا, چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی, یہ تسبیح بھی آ جائے گی. تو آئیے آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں اور بیلٹ کون سا ہوگا یہ بھی دیکھ لیں.
حج کا سفر,
احرام
باندھنے کا طریقہ. یہ پہلے میں جو باندھ رہا ہوں یہ تہ بند ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح پاجامہ شلوار پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا سنت ہوتا ہے, وہ صرف نماز کے لیے نہیں ہو مسئلہ, ویسے سنت ہے کہ مرد کا اوپر ہو. تو احرام میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ٹخنوں سے اوپر رہے. تو یہ اس طرح باندھ گئے, پھر یہ آپ آگے اچھی طرح فولڈ کر لیں گے تو یہ الحمدللہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ بیلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تاہم اگر بیلٹ کچھ چیزیں رکھنے کے لیے آپ چاہیں تو یہ بیلٹ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے یہ اس میں آسانی لگی. یہ اس طرح یہ بیلٹ اس طرح بسم اللہ یہ بند ہو گیا, اس کو تھوڑا آگے کر لیں. اور یہ خیال رکھنا کہ جب بھی آپ یہ باندھیں تہ بند تو اس میں اتنا کشادہ رکھیں کہ آپ چل سکیں. اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہوا وغیرہ وہاں چلتی ہے, حرم کی ہوا تو کرم والی ہے, تاہم یہ کہ پردہ رہنا چاہیے تو ایسا نہ ہو کہ بدن کا حصہ چلتے پھرتے ہوا سے اڑتے ہوئے کھل جائے. اب اوپر کی چادر اوڑھنے کا طریقہ دیکھ لیجیے. یہاں حصہ جو ہے نا سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا کم رکھنا ہے, الٹے ہاتھ کی طرف تھوڑا زیادہ رکھنا ہے. تو اس طرح یہ کہ نماز میں گرنے سے کچھ بچت رہے گی.
حج کا سفر پھرے میرے مولا.
جب احرام کی نیت کریں گے تب تو سر ننگا کر کے کریں گے. تو احرام کے کپڑے اوڑھ کر اس کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو دو رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں, نیت کریں گے. اچھا نیت کے لیے عربی نیتیں کتابوں میں لکھی ہیں, رفیق الحرمین میں بھی لکھی ہیں, لیکن عربی میں نیت پڑھنا اسی وقت ویلڈ ہوگا, کارآمد ہوگا جبکہ پتا بھی ہوگی کس چیز کی نیت کر رہا ہے. یہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. تو عربی میں پڑھ لیں تو پھر ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کیا آپ نے نیت کی. اور دل میں نیت ہونا یہ ضروری ہے.
اللہم انی ارید العمرۃ فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما.
اور اب یہ کہ لبیک یا اس کا قائم مقام جب تک نہیں کہیں گے اس وقت تک آپ کی احرام کی نیت پوری نہیں ہوگی, یعنی یہ احرام نہیں بنے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ایک بار پڑھتے ہی اب آپ کا یہ احرام ہو گیا, اور تین بار پڑھے تو مستحب اچھا ہے. اور بھی
جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ احرام کیسے باندھنا ہے. تو احرام پہن کر کنفیوز نہ ہو, احرام نصیب والوں کو پہننے کو ملتا ہے. احرام جو ہے وہ یقین کریں جو پہننے کے بعد کیفیت ہوتی ہے وہ بیان الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا. دنیا بھر کے قیمتی لباس پہننا اپنی جگہ, مگر احرام کو پہننے کا جو لطف ہے, اور پھر احرام پہن کے جو لبیک پڑی جاتی ہے. اب یہاں بھی مفتی صاحب سے ایک میرے ساتھ بھی اس میں ذاتی تجربہ ہے, میں بتاؤں گا. جو اب بات ہو رہی تھی کہ احرام کی نیت نا, یہ بڑا ایشو ہے. یعنی میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا مزید ہم کلیریفائی کر دیں کہ ایک تو تین قسم کے حج ہیں. اگر نارملی پاکستان, انڈیا, یورپ, امریکہ, جو بھی لوگ اب میکات کے باہر رہتے ہیں وہ آفاقی ہیں, تو آفاقی حاجی نارملی حج تمتع کرتے ہیں. تو حج تمتع کرنے والا جب چلے گا اپنے گھر سے یا میکات سے پہلے نیت کرے گا تو وہ عمرے کی نیت کرے گا.
جی عمرے کی,
ٹھیک ہے. اور جو حج قران کرنے جا رہا ہے وہ عمرے اور حج کی دونوں نیت کرے گا. لیکن حج قران کے لیے مفتی صاحب ہم یہ سجیسٹ کریں گے کہ جس کی لاسٹ دنوں میں فلائٹ ہو وہی اس پر کوشش کرے, کیونکہ بہت پہلے چلا گیا تو ساری احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی.
اپنی ہمت کے اوپر ہے اور یوں کہہ لے کہ اپنے ذوق کے اوپر ہے. ورنہ پہلے سے جو لوگ قران کرتے تھے تو بڑے بڑے لمبے عرصے تک بھی ان کا قران جو نا وہ ہوتا ہی تھا, لیکن یہ کہ ہمارے آج کے زمانے میں چونکہ ذرا سہولت پسندی زیادہ ہے اور اسی لیے ہوتا بھی یہی ہے کہ زیادہ تر ہم جتنے بھی آفاقی ہیں وہ حج تمتع ہی کر رہے ہوتے ہیں. سوائے ان چند ایک کے کہ جو واقعتاً بالکل آخری فلائٹوں میں جاتے ہیں تو 5-7-8 دن ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلے جی عمرہ حج کا اکٹھا احرام باندھ کے حج قران کر لیتے ہیں. تو یوں کہہ لیں کہ اکثریت کے اعتبار سے تو یہ مشورہ ٹھیک ہے کہ جن کی آخری فلائٹس ہیں اور 5-7 دن ہی جن کو احرام باندھنا ہوگا تو وہ حج قران کی نیت کر لیں کہ عمرہ کر کے بھی احرام اترے گا نہیں اور اسی کے ساتھ حج شروع ہو جائے گا. ورنہ بقیہ کے لیے تو میرے خیال میں آسانی اسی کے اندر ہوتی ہے.
بڑا لوگوں کا ذہن ہے کہ حج افراد جو ہے وہ صرف مکے میں رہنے والے یا جدہ میں رہنے والے کر سکتے ہیں, حج افراد آفاقی یعنی ہمارے وطن سے جانے والے بھی کر سکتے ہیں؟
دیکھیں کر تو سارے سکتے ہیں, اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو میقات اور اس سے اندر کے رہنے والے ہیں, یعنی میقات اور اس کے اندر رہنے والوں کو کہتے ہیں ہلی اہل ہل, اور جو حدود حرم میں رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اہل حرم. تو جو اہل ہل اور اہل حرم ہیں ان کے لیے بیسیکلی حکم شرعی یہ ہے کہ یہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں, یہ صرف حج افراد کر سکتے. بقیہ جو ہیں وہ تینوں طرح کے حج کر سکتے, افراد بھی, تمتو بھی, قران بھی. تو وہ ہوا یہ کہ چونکہ باہر والے زیادہ حج تمتو کرتے ہیں اور وہاں والے اہل ہل اور اہل حرم حج افراد کرتے ہیں, تو اس سے تھوڑا سا لوگوں کے ذہن میں نا یہ بیٹھ گیا کہ شاید حج افراد انہوں نے ہی کرنا ہے, دوسرا نہیں کر سکتا, جبکہ ایسا نہیں ہے. حج افراد سارے ہی کر سکتے ہیں, اہل حرم بھی, یعنی اہل حرم نے تو کرنا ہی وہ ہے, اہل ہل نے بھی کرنا وہی ہے, اور جو آفاقی ہیں تو وہ بھی افراد, تمتو, قران تینوں حج کر سکتے.
اچھا, اب افراد میں بھی وہی احتیاط ہے کہ دیکھ لیا جائے اپنی کیفیت کہ یہ احرام بھی حج کے بعد ہی کھلے گا.
افراد اور قران تو ایک ہی ہو گئے نا, اصل تو اس میں یعنی کہ فرق تو وہ ہے کہ عمرہ اس نے کرنا یا نہیں کرنا, لیکن جو احرام جاری رہنا ہے تو احرام تو افراد کے اندر بھی مسلسل جاری رہنا اور قران کے اندر بھی مسلسل جاری رہنا. تو اگر کسی نے واقعتاً باہر سے آ کے افراد ہی کرنا ہے تو پھر قران ہی کر لے.
ترغیب ہو نا, جیسے آپ ترغیب دلائی تو پیدل حج ہو ہی گیا نا.
جی جی,
تو اگر ترغیب موجود ہو نا, جیسے ہم نے, مجھے یاد پڑتا ہے 2001 میں جب امیر سنت کے ساتھ سفر کیا تھا تو اگرچہ وہ فلائٹیں بہت زیادہ آخر نہیں تھی لیکن نارمل فلائٹیں تھا تو لاسٹ فیس کے اندر, تو پھر امیر سنت نے جو بھی سفر کر رہے تھے ساتھ ان کو حج قران کے فضائل بیان کیے تھے, ثواب کے فضائل, احتیاطیں بھی پھر انہوں نے بیان کی. تو ثواب سے یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کو ابھار آ جاتا ہے کہ اس میں اتنا ثواب ہے, تو وہ اس چیز کے لیے جو آگے جا کر آپ کو ایک مشقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, احرام کھلے گا نہیں اور وہ پابندیاں رہیں گی
جی,
اور لیکن اس کا ثواب جو کتنا بڑھ جاتا ہے, ان تمام سے چیزوں کو جب بیان کیا جاتا ہے تو پھر وہ پورے کے پورا جو چل مدینہ کا قافلہ تھا
سب نے جی,
میرا خیال ہے 40+ تھے, سب نے حج قران ہی کیا تھا. تو میرے سن کے ساتھ تھا تو ترغیب موجود ہونا.
شادی اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں, میرے خیال 25 سال سے وہ حج کر رہے ہوں گے اور حج قران ہی کرتے ہیں ہمیشہ.
ایسے میں بھی جانتا ہوں جو ایک مہینہ پہلے جاتے ہیں پھر بھی حج قران
حج قران کرتے
ہیں. اس میں اگر یہ مشورہ آپ نہیں دیں گے کہ حج قران اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بار بار حج نصیب فرمائے, وہ کرے جس نے کم از کم ایک دو حج کر لی ہوں, کیونکہ پہلے ہی حج میں اگر اس نے حج قران کی نیت کر لی نا تو پہلے تو اس کو احرام کی پابندیوں کا اتنی پریکٹس نہیں ہے اور پھر جاتے ہی اس کے ساتھ بہت ساری ایشوز آ جائیں گے. تو اگر ایک دو حج کیے ہوئے ہوں گے نا تو پھر پتا ہوتا ہے کہ کہاں 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 میں نے کس طرح گزارنا, تو یہ زیادہ ایزی ہو جاتا ہے حج قران کرنا. ویسے تو کرنا چاہے تو پہلے حج میں بھی کر سکتا ہے.
سنگل جائے تو چلو ٹھیک ہے یہ بات, لیکن اگر آپ کسی مثال
رہنما
صاحب کے ساتھ اگر ہے, آپ کے ساتھ ہے, کوئی بھی ایسے تجربے کار شخص کے ساتھ جس کو علم بھی ہے, یعنی کہ
بہت ضروری ہے,
ایک ہے تجربے کاروں کا ہونا اور اس نے مطلب بہت سارے حج کیے ہیں, اس کو حج کا تجربہ تو بغیر حج کا علم ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اس کے جتنے بھی سارے یہ جتنے بھی تجربے ہیں نا, اس کو جب علم کی اس پہ لاتے ہیں نا معیار پر, تو اس بیچارے کے جو تجربات ہیں نا وہ اس کو ماننا مطلب ایسا
رانگ تجربہ.
علم اور ذوق جو ہوتا ہے نا یہ سارے کروا دیتا ہے کام. بہت سے لوگ حج عمرہ پہ جاتے ہیں اور پہلی مرتبہ میں ہی وہ معمولات اختیار کرتے ہیں جو بڑے کمال کے ہوتے ہیں, کہ جیسے مسجد حرام شریف یا مسجد نبوی شریف میں جو وہ ٹھہرتے ہیں تو وہ یوں کہہ لیں کہ 24 گھنٹوں میں سے وہ 16 گھنٹے وہیں پر ہوتے ہیں.
ایسے ہی
کھانے پینے میں جو احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں تاکہ زیادہ وقت ان کا وہیں گزرے. میں ابھی ایک صاحب کو ملا, وہ پہلی مرتبہ ہی گئے تھے, وہ تو جتنے دن وہ مدینہ منورہ میں تھے وہ سوائے دودھ کے 1 یا 2 کپ کے یا وہ لبن لسی, اس کے علاوہ وہ سحری افطاری میں کچھ بھی نہیں کھاتے تھے.
اللہ,
وہ اسی لیے کہ بھئی جتنا کھائیں گے نا تو اتنی دیر پھر باہر وقت بھی گزارنا پڑے گا, تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مسجد شریف میں اگر رات کے وہ 12 بجے گئے تو وہ اشراق چاش پڑھ کے ہی آتے تھے.
اللہ.
اگر وہ زہر کی نماز میں گئے تو پھر وہ اپنی عشاء پڑھ کے ہی آتے تھے. تو وہ ساری برکت اسی کی تھی. اور اس طرح کے جیسے نا کئی بزرگوں کے بارے میں بھی اس طرح کی روایات ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر وہ خوراک اپنی اتنی کم کر لیتے تھے تاکہ انہیں ایک حاجت کے لیے جو نا وہ حدود مدینہ سے باہر نہ جانا پڑے, اور یا کم از کم یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف سے ان کو بار بار باہر نہ آنا پڑے. تو ذوق جو ہوتا ہے نا یہ بہت کام کروا دیتا ہے. ابھی بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ماشاءاللہ مسجد میں جاتے ہیں اور 8-8 گھنٹے کے بعد وہ وہاں سے آتے ہیں, 8 گھنٹے تک بیٹھے ہوئے اور کیا, یعنی کہ ان کے وہ اذکار نوافل تلاوت ہی چل رہی ہوتی ہے, ایسا ذوق ہوتا ہے ان کا. اور یہ سارے ذوق والے ہی ہوتے ہیں, اس میں تجربے والا اتنا زیادہ
نہیں ہوتا. یہ جن کا تذکرہ کر رہے نا, ان کو جب ان کے وطن میں دیکھیں گے نا تو وطن میں بھی یہ اس کا ملتا جلتا نظام لے کے چل رہے ہوتے ہیں.
یہ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے فرما رہے,
کیونکہ وہاں عبادت کا یا ذہن ہوتا
ہے, خیر ہوتا ہے یہاں نہیں کر پاتے وہیں کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ اصل کچھ ویسے, خیر وہاں کی ایک برکت بھی ہوتی ہے جس سے عبادت بڑھ جاتا ہے, وہاں پر ایک ماحول بھی بنا ہوتا ہے. لیکن ایسا ایک چیز ہے, میں ابھی رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں تھا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کہ ہمارا جو خطہ ہے نا اس میں عبادت کے ذوق کی تلاوت کے ذوق کی حد درجہ کمی ہے, حد درجہ کمی ہے. مسجد حرام شریف میں, مسجد نبوی شریف میں آپ کو ہر ملک کے لوگ تلاوت میں یا تسبیح میں یا نوافل میں ان چیزوں میں آپ کو مشغول ملیں گے, اور ہماری ایک تعداد ہے جو گپے مارنے میں
موبائل میں,
جو موبائل میں یا موبائل سے پوری دنیا میں رابطہ کرنے میں, فضول مسجد کے اندر کہکہے مارنے میں. یہ میں اس مرتبہ یوں کہہ لے کہ میں 10 دن تقریباً میں مشاہدہ کر کے آیا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی حالت جو ہے نا اس حوالے سے ناگفتہ بے ہے.
ہمارا جو نارملی عبادت کا ہمارے وطن میں یا ہم لوگوں میں ہو کیا گیا ہے کہ ہم اجتماعی عبادت کے عادی بن گئے ہیں. زیادہ ہمیں مسجد میں جب جانا ہے, جب کوئی بیان ہے, کوئی اجتماع ہے, کوئی محفل ہے, کوئی گیدرنگ ہے, اکیلے بیٹھ کے یہاں بھی مسجد میں تلاوت کرنے کا, نفل پڑھنے کا, ذکر و اذکار کرنے کی ہماری یہاں جب عادت نہیں ہوتی نا, آدھے گھنٹے گھنٹے بعد لوگ کہتے ہیں اب کیا کریں بھائی, مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں, وہ کنٹینیو 2-4-6 گھنٹے بیٹھنے کی ہیبٹ ہی نہیں ہے کسی.
سب عبد الحبیب بھائی, میں
یہ عادت ہماری
یاد, ایک اور پہلو بھی شیئر کروں جو اپنے اپنے مشاہدے اور تجربات ہیں. ہمارے یہاں فرینڈ سرکل کے ساتھ جانے کا رجحان ہے,
یہ بھی ہے بہت ضروری بات ہے.
اور وہاں جب جا کے بیٹھیں گے, جیسے کہ جو بھی ایک فرینڈ سرکل
ہوتا ہے, یہ فرینڈ سرکل
متقی پرہیزگار اور عبادت گزاروں کا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مدینہ شریف جانے کا یا عمرہ کرنے کا, مسجد الحرام کی طرف سفر کرنے کا, طواف اور عمرہ کرنے کا ذوق ہونا اپنی جگہ پر ہے, یہ اپنی کیفیت ہے. لیکن ایسوں کے ساتھ جانا کہ جن کا نہ تلاوت میں دل لگتا ہے, اب وہاں جا کر اگر یہ اپنے سبز گنبد کے سائے میں بھی بیٹھنا ہے تو چونکہ مجھے عموماً فوٹوز آتی ہیں لوگ بیٹھتے تھے, میں سمجھ جاتا ہوں پورا گروپ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب یہ کیونکہ ایک اٹھے گا نا تو سب کو اٹھنے کا دل کرے گا, ایک جائے گا. اب میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو آپ یہاں پر اپنی گیدرنگ اپنے دوست لے کر بیٹھے ہیں, اب گئے کہاں ہیں؟
واہ واہ,
وہاں مطلب کہ بلکہ میں کہتا ہوں اگر آپ 4 دوست گئے بھی ہیں, 6 دوست گئے بھی ہیں مسجد نبوی شریف, اگر آپ کی حاضری ہے تو بھائی آپ بولو تم اپنے راستے میں, اپنے راستے تم بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دو, میں بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں. ہم ابھی چاروں مطلب
آرام کے وقت روم میں مل جائیں.
اب میں مثال کے طور پر اگر میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر کر رہا ہوں تو میرے پاس ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل نہیں ہوں, میں آپ کے ایک عاشق اور میرے پیر و مرشد کے ساتھ ان کے دامن میں چپ کر آیا ہوں, ان کے صدقے قبول فرما لیں. ایک ایک ہوتا ہے وہ پشت پناہی ہوتی ہے کہ آدمی پیچھے پیچھے یوں کر لیتا ہے, لیکن عام طور پہ جن دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ ذوق و شوق ہو یا نہ ہو اپنی جگہ پر ہے تو وہاں باتیں کرنے کا موقع ملے گا, ساتھ ہی ہوٹل میں جائیں گے, ساتھ ہی کھانے کے لیے جائیں گے,
گھنٹوں
گھنٹوں کھانے پر. ہاں, تو اگر اس میں ممکن ہو تو یا تو کوئی با ذوق عبادت گزار نیک عاشق رسول عالم دین یہ ساتھ ہونا چاہیے,
یہی ہونا چاہیے,
یہی ہونا چاہیے. بہت پیاری بات.
آپ ایک جملہ کہتے ہوتے نا, کیا ہے وہ, ایک بندہ کیسا ہونا چاہیے,
ہاں وہ کرنٹ ہونا چاہیے, اس کا چنگاری ہونی چاہیے,
چنگاری ہونی
قافلے میں ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کو روتا دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ جائے, کرنٹ آ جائے ہمارے قافلے میں.
بہت اسی ایک کی بھی عبادت نا بقیہ کو متاثر کرتی ہے. ایک آدمی کو آپ دیکھیں گے نا کہ بھی ہمارے ساتھ ہی آیا ہے اور ماشاءاللہ وہ تلاوت کر رہا ہے, وہ تسبیح کر رہا ہے, وہ نوافل پڑھ رہا ہے, تو بقیہ کو بھی یوں کہہ لیں کہ ہمت بھی آ جاتی ہے, کچھ غیرت بھی آ جاتی ہے اور کچھ ذوق بھی آ جاتا ہے. تو مل جل کے وہ بھی
ہدف ہو نا عبدالحبیب بھائی, اگر ہدف ہو یہاں سے جانے کے بعد کہ میں نے اس سفر میں اتنے درود پاک پڑھنے ہیں,
70,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, 70,000 مرتبہ وہ کلمہ طیبہ جو بخشش کا ہے وہ پڑھنا ہے, 3-4 قرآن مجید.
اب یہ ہدف ہے, اب یہ دیکھ رہا ہے کہ میں آیا ہوں ہفتہ 10 دن کے لیے میں یہاں ہوں, یار یہ کام تو میرا پورا ہوا نہیں ہے, یہ کام میں نے پورا کرنا. اب چونکہ ہدف کوئی نہیں ہے,
ہدف نہیں ہوتا اس پہ پھنس جاتا ہے.
ہدف کا آپ کو میں ایک ذاتی تجربہ اس کروں. میں ابھی چند ایک مہینے پہلے میں گیا 5 دن کے لیے. جب 5 دن کے لیے گیا نا تو میں نے کہا مسجد نبوی شریف میں قرآن مجید نا ایک قرآن پاک مکمل کرنا ہدف بنا لیا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب میرے لیے نا ایک منٹ بھی ادھر ادھر کسی کام میں لگنا مشکل. مجھے تھا کہ بھائی پورا کرنا ہے, پورا کرنا ہے.
5 دن,
5 دن ہے. اچھا 5 دن میں سارے کام ہے, اس میں عمرہ بھی شامل ہے.
صحیح ہے.
اچھا تو ایک دن تو اس میں بھی لگ گیا, اب وہ رہ گئے 4 دن. 4 دن اور اس میں یہ بھی کرنا, بدر شریف بھی جانا تھا. اب آخری دن آ گیا اور میرے ابھی 5 پارے باقی تھے اور وقت تھا تقریباً ظہر کا آخری وقت. مغرب کی نماز کے فوراً بعد نکلنا تھا ایئرپورٹ کی طرف, 5 پارے اور مجھے اب جو خریداری کرنی تھی وہ بھی باقی اور یہ بھی میرا باقی. میں سائڈ میں بیٹھ کے نا میں نے پڑھنا شروع کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا. آخری پارا شروع ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی. مغرب کی نماز ہوئی, میں موبائل میں پڑھ رہا تھا تو میں وہاں سے چلا اور چلتے چلتے جو ہے نا میں اس کو دیکھ کے پڑھتا رہا, چلتا رہا, دیکھ کے پڑھتا رہا, چلتا رہا. مجھے تھا کہ وہ تو تھوڑا بندہ دیکھ ہی لیتا ہے نا, یعنی کہ کچھ تو حافظے کے زور پہ پڑھ رہا ہوتا
ہے.
تو اب میں کرتے 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 جب وہاں پر مسجد کا جو باہر گرین گیٹ جو ہے نا, باہر کی جالیوں والے گیٹ, میں وہاں پہنچا نا اور وہاں گنبد خضرا کے سامنے آخری حاضری دینی تھی, وہاں آ کے سورہ فلق اور سورہ ناس مکمل ہوئی, قرآن مجید مکمل ہوا, سلام عرض کیا اور اس کے بعد
ٹارگیٹ.
مجھے اس ٹارگیٹ کا اتنا فائدہ ہوا کہ وہ 4 دن میں قرآن پاک کے ٹارگیٹ نے باقی ادھر ادھر کی ساری چیزوں کو سائڈ میں کر دیا. اور
ابھی ہم سفر میں تھے وہاں مراکش,
جی جی جی,
تو ٹارگیٹ تھا کہ دلال خیرات پڑھنی ہے,
بھلے جتنی مردی سردی لگ جائے میں,
اور ختم وہاں کرنا ہے بارگاہ میں پہنچ کر.
ماشاء اللہ
ٹھیک ہے. اب ان کو یاد ہوگا ٹرین میں سفر میں
ٹرین کا سفر تھا نا, اب جتنے لوگ تھے نا آپس میں کوئی کسی سے بات نہیں کر,
بات ہی نہیں کر رہے,
سب ڈائرکٹ شریف کھولی بھی ہے کیونکہ وہاں پہنچتے تک پڑھنی ہے پوری.
اور وہاں پوری کے پوری وہاں بیٹھ کر پڑھنا, کیونکہ وہاں پہ کئی مزارات پر حاضری دینی تھی.
جی جی.
تو وہاں پر اتنا ہی ہمیں مطلب کہ دلال خیرات کا حصہ باقی,
دو باب بچ گئے,
مزار شریف پہ بیٹھ کر پڑھ بھی سکیں, دعا بھی کر سکیں اور صحیح حاضری, پھر وہاں سے نکلنا بھی دوسری جگہ اور نیکسٹ سفر بھی ہے. تو تقریباً کہہ سکتے ہیں ہمارا 2 یا 2.5 دن کا سفر تھا وہاں مراکش کا, اور اس میں دلال خیرات پڑھنی تھی اور وہاں ختم کرنی تھی, اور اس میں ہر جگہ حاضریاں بھی دینی ہے. تو اب کام ایک ہی ہے, ڈاؤن لوڈ کرو
روحانی سفر.
زبردست ہے یہ سب.
اچھا پھر مجھے ایک ہوتا ہے نا, میں نے پھر
ایسا مکمل ہو گیا
الحمدللہ, میں نے باقاعدہ تقریباً قافلے کو ترغیب دلائی تھی کہ یہ نیت کر کے چلیں کہ ہم نے صاحب دلال خیرات کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے اور دلال خیرات ختم وہاں کرنا ہے. اور پھر تو میرا تھوڑا پہلے ختم ہو گیا, لیکن ان کا بھی باقی
تھا, بیٹھا رہا تھا,
انہوں نے اپنا ختم کیا. تو اچھا پھر ہمیں اور جگہوں پہ حاضری دینی تھی ہم تو, لیکن یہ ٹارگیٹ سب نے آئی تھنک کہ دلال خیرات پوری پڑھنی ہے ہم کو. تو ایک وہی ہدف کہ بھائی اتنے درود پاک سفر مدینہ میں, یا
یہ بہت خوبصورت بات ہے ناظرین, حاجی جتنے صاحبان ہیں 70,000 درود پاک, 70,000 کلمہ پاک, کلمہ پاک کی فضیلت بھی 70,000 کی.
جی جی وہ ہے نا کہ جس نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا وہ بخشا گیا. تو یہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ ہے یہ پڑھنا چاہیے, اور سفر حج میں پڑھ لیں گے, مدینہ منورہ میں پڑھا تو وہ 70,000 بھی مزید 50,000 گنا زیادہ ثواب. اور مکہ مکرمہ میں پڑھا تو 100,000 گنا زیادہ ثواب. تو یہ اس سفر کے اندر مکمل کر لینا کہ جس میں وقت بھی ہے, جس میں توجہ بھی ہے, جس میں کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے,
ایک ساتھ ون گو میں پڑھنا,
ون گو نہیں, اسے مکمل کرنا ہے جتنی مرتبہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
لا الہ الا اللہ اتنا,
ٹھیک ہے,
اور ہر 100 سوا 100 کے بعد ساتھ میں محمد رسول اللہ شامل کر,
یہ پورے سفر میں رکھیں. اور میں ایک جیسے مفتی صاحب نے کلمہ طیبہ اور قرآن کریم, تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ بہت زیادہ, کیونکہ آتا نہیں ہے پڑھنا, تو وہ اتنا اٹکتے ہیں اور صحیح پڑھ نہیں پاتے, تو پھر وہ اس کو پورا بھی نہیں کر پاتے. تو اردو چونکہ کئیوں کو آتی ہے, تو اگر آپ سفر حج پر ہیں تو اپنے موبائل میں, یہ میرا آپ کو مشورہ ہے, اپنے موبائل میں سراط الجنان تفسیر یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور آپ یہ نیت کر کے جائیں کہ یہ 30 عموماً جیسے کئیوں کا سفر ایک مہینے کا ہوتا ہے, تو روز کا ایک پارا یہ میں تفسیر سراط الجنان کی میں پڑھوں گا. آپ ٹارگیٹ تو لیں
تفسیر
پڑھنا, ہوگا یہ کہ پورے مہینے میں قرآن کریم آپ کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھ, آپ بولے کہ کیسے پڑھوں گا, وہاں وقت, وہاں کوئی کام اور ہے کوئی نہیں, نہ کاروبار پہ جانا ہے, نہ آپ کو پکانے کا اتنا ٹینشن ہوتا ہے, کوئی ایسا کوئی ایسی جسے کہ مصروفیت کہنے سے ہوتی نہیں ہے,
وہاں مصروفیت کو لات مار کے بلانا پڑتا ہے.
ہاں,
کہ فارغ بیٹھے بندہ
عبادت ہی نکال, اچھا گئے کیوں ہیں, نہ وہاں تفریح کرنے کے لیے ہم گئے, نہ کھانے پینے کے لیے گئے, نہ کوئی اور کام کے لیے گئے, ہم گئی خالی ستن عبادت کے لیے ہیں. تو عبادت کے لیے اب طواف بھی کر لیا, روز ایک عمرہ کرنے کی بھی بندہ کم از کم ایک تو روز کا عمرہ کرے, اگر اس کو اللہ پاک نے ہمت و سعادت عطا کرے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ
سر آپ کی بات سے مجھے ایک وہ آیت مبارکہ یاد آئی جو آپ نے فرمایا نا کہ بھی گئے عبادت کے لیے, قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تذکرے کے بعد ایک آیت مبارکہ ہے جس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ بیان کیے, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. تین باتیں فرمائی, ایک تو یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے ہیں, دوسری فرمایا اور ہماری عبادت کرتے ہیں اور ہمیں پکارتے ہیں رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ, ہماری رحمت کی امید کے ساتھ اور ہمارے ڈر کے ساتھ ہماری عبادت کرتے ہیں, اور تیسری بات فرمائی اور ہماری بارگاہ میں اپنے دلوں سے جھکے ہوئے. تو جیسے سفر حج کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کا وہ بن جاتا ہے منشور سا ایک بن جاتا ہے نا کہ بھائی یہ والا ہمارا ٹائٹل ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے, اگر اس طرح کے ٹائٹل کو ساتھ لے کے چلے نا کہ بھائی نیکی کے ہر کام میں ہم نے جلدی کرنی ہے, سستی نہیں کرنی, چستی دکھانی ہے, تو اب نیکی کے جتنے بھی کام نظر آئیں گے نا اس میں وہ چست رہے گا, اس میں وہ ہوشیار رہے گا, اس میں باہمت رہے گا. اور دوسرے نمبر پہ وہی رغبت و رہبت کے ساتھ دعا اور عبادت یہ مسلسل اپنے سفر میں جاری رکھے گا, اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جتنے افعال کرے گا وہ ظاہر کے ساتھ دل سے بھی اسی طریقے سے ادا کریں گے کہ دل جھکے رہے گے.
یہاں جب جو آپ نے مفتی صاحب نے بات کی تھی نا کہ ایک صاحب تھے انہوں نے 15 گھنٹے 16 گھنٹے, اگر میں باقی حاجیوں سے بات کروں اور ہم غور کریں کہ ہم پورے دن میں کتنے گھنٹے حرمین میں گزارتے ہیں, حالانکہ یہاں سے روتے رہے پلان کر کے گئے تو بڑی تعداد میں لوگ بمشکل 6-7 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے گزارتے ہیں, تو پھر سوچے باقی کہاں گزر رہے ہیں, تو باقی کہیں ہوٹل کی لابی میں گزر رہے ہیں, کھانے پینے میں گزر رہے ہیں, شاپنگ میں گزر رہے ہیں, دوستوں میں گزر رہے ہیں. اچھا پھر وہی بات یہاں آ کر افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں نے تو وقت نہیں گزارا.
ذاتی تجربہ کروں آپ
جی,
میں مدینہ منورہ میں جب تھا تو وہاں پر مطلب کہ ایک جاننے والے ملنے کے لیے آئے, تو حالانکہ میں کچھ اور ہی ذہن لے کر گیا تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, مگر ظاہر کوئی آئے گا تو اس کو ہم دل جوئی بہت اہم کام ہے. تو میں ان کے ساتھ بیٹھا شاید آدھا گھنٹہ کم و بیش, انہوں نے جو باتیں کرنی تھی کری, میں کہا میں کچھ عرض کروں, کہا میں جتنی باتیں آپ نے مجھ سے کی یہ باتیں ہم کراچی میں کر سکتے تھے, کہا تو میں کہا پھر مدینے میں وہی کام نہ کرے جو مدینے کے علاوہ کہیں نہیں کر سکتے. تو اس کو اتنا مزہ آیا, اتنا مزہ آیا, یعنی میں باقاعدہ جب سفر پہ تھا تو مجھے جو لنک آتے تھے, جب سفر میں تھا تو لنک آتے تھے کہ یہ بھی لنک آیا, واٹس اپ پر لنک آتے تھے, تو لنک والے کو میں صرف ایک ہی پیغام بھیج دیتا تھا کہ اگر یہ میرے لیے اس وقت دیکھنا ضروری ہے تو لنک نہ بھیجیں مجھے اس کی صرف واٹس ایپ کی ویڈیو بھیج دیں اگر ضروری ہے تو. یعنی مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس پورے سفر میں میں نے کوئی لنک آن نہیں کیا, میں نے کوئی ایسی چیز آن نہیں کی. اور جب گھر والوں کے ساتھ ایک باقاعدہ نیتیں کر کے ہم چلے تھے کہ ہم نے آپس میں کس موضوع پہ بات کرنی ہے اور پورے سفر میں کس موضوع پہ بات نہیں کرنی, پوری آپس کے, یعنی کہ جو مطلب میرا بھی کوئی رفیق کا سفر ہے, آپ کا بھی کوئی رفیق کا سفر ہے, تو ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم جا کس مقصد کے لے رہے ہیں. تو جب, کیونکہ یہ میں نے اسے پہلے بھی مفتی صاحب درخواست کی اپنے ناظرین کو کہ جب آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے, تو جیسے آپ کے یہاں شادی ہے, بھائیوں کی بھی شادی تھی پچھلے دنوں, تو آپ نے کتنے کام مفتی صاحب روک دیے تھے.
جی جی,
بلکہ ایک دفعہ یار میں شادی کے بعد فارغ ہوتا ہوں تو اپنے یہ بات کر لیتے. میں سمجھتا ہوں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری سے بڑا مسلمان کی زندگی میں کون سا ایونٹ آئے گا؟
حج کا سفر
مدینہ پاک ادب بارگاہ رسالت میں حاضری. تو آدمی یہ جملہ ساتھ بنا لے کہ میں سفر سے فارغ ہو جاؤں پھر انشاءاللہ بات کریں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے, یہ لمحہ گزر گیا نا دوبارہ نہیں آتا. پھر بندہ ترستا ہے, اپنی مرضی سے جاب کر سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ذہن بنا لیں گے نا اپنا کہ مجھے مطلب کہ یہ کام نہیں کرنا ان دنوں کے اندر, مجھے اپنے موبائل کا اگر استعمال ہے تو موبائل کا استعمال صرف اسی حد تک ہی رکھنا ہے, اس کے علاوہ میں نے موبائل کا استعمال نہیں کرنا. اس پر بندہ تھوڑا سا جیسے ایک موبائل کا خراب قسم لے لے کہ بھائی نہیں کرنا میرے کو یہ کام, تو اللہ پاک کی رحمت سے مفتی سے اس میں مدد مل جاتی ہے کہ جب بندہ اس طرح کے پختگی, مجھے ملی مدد, مجھے مدد ملی, میں یہی کہوں گا مجھے میری مدد ہوئی کہ اتنا ریگولر یوز کر کے کرتے کرتے آپ کو ایک اچانک بریک لگانا ہے کہ یار میں نے یہ نہیں کرنا. کام میں حرج بھی واقع نہیں ہوتے, اللہ پاک کی رحمت سے چیزیں بھی سیٹل ہو جاتی ہیں, اور آپ کو اسپیس بہت مل جاتا ہے جانے کا, وہاں بیٹھنے کا اور کچھ نہ کچھ کر لینے کا.
اہداف ماشاءاللہ بڑے پیارے مل گئے ہیں, درود پاک, کلمہ طیبہ, تلاوت قرآن اور پھر تفسیر قرآن سراۃ الجنان, رفیق الحرمین آپ نے پوری پڑھنی ہے اور کئی بار پڑھنی ہے, اور ایک اور کتاب بڑی خوبصورت ہے عاشقان رسول کی 130 حکایت, وہ بھی یہ آپ کے ذوق میں اضافے کے لیے یقین کرے یہ ایک سیر ہے. یعنی وہ صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ کوئی چنگاری ہو, کوئی جس کو دیکھ کر رونا آ جائے, تو یقین کرے اس میں ایسے واقعات ہیں, اگر آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل مچل جائے گا. اور مکہ پاک کے, مدینہ پاک کے عاشقان رسول کے واقعات زبردست, یہ ضرور پڑھیے, زیارتوں کی بھی اس میں تفصیل ہے. تو یہ کتاب بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے ساتھ لے جائے تو سبحان اللہ, ورنہ اس کو آپ اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ.
سفر کے اس سفر سے پہلے جو ہے نا, جو یہ سفر کی میں بات کر رہا ہوں, ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اس اسٹوڈیو کے اس طرف بیٹھ کر,
جی,
جس میں مفتی صاحب نے ریاض الجنہ کے تعلق سے
جی
تفصیل بیان کی تھی. اچھا, اب ہے یہ کہ ان دنوں میں ریاض الجنہ میں اگر آپ کو جانا ہے, روضۃ الجنہ, تو ریاض الجنہ میں اگر آپ نے جانا ہے تو باقاعدہ ایک پرمیشن ہے, اپلیکیشن ہے اور آپ جائیں. تو اب میں جب میری وہاں حاضری ہوئی تو وہی چند لوگ ہی ہوتے ہیں, اور میں وہاں بیٹھ کر آپ کی باتیں یاد آ رہی تھی. میں کو چار جگہ اٹھ کر میں گیا ہوں گا
سبحان اللہ پلروں پر,
یعنی کہ مفتی صاحب نے وہ جو کہا تھا نا کہ اس طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل امین کا آنا, قرآن کا نزول قرآن, یہاں یہ, یہاں یہ, یہاں یہ صحابہ کرام, یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں وغیرہ, جو آپ نے کہا تھا وہ ساری باتیں جو تھی نا وہ روضۃ الجنہ میں مجھے یاد آتی تھی نا, کہ کبھی یہاں دو رکعت پڑھنی ہے. تو یہ جو آپ نے کتاب کا جیسا حوالہ دیا نا,
پورا تعارف ہے ریاض الجنہ,
تو یہ کتاب کا حوالہ دیا نا, اور یہ کلپ کیا ہے اس کا لنک اگر یہاں دے دیا جائے نا ہمارے اس پروگرام میں,
روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. تو بیسیکلی یہ وہ جگہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی مبارک اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے درمیان کی جگہ تھی, اور یہ وہی بنتی ہے جو اس وقت جو ہے وہ مزار مبارک ہے اور حجرہ انور ہے, سنہری جالیوں والی جو جگہ بنتی ہے. تو اس کے جو درمیان کی جگہ تھی اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو اسی مناسبت سے پھر اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے, اور یہاں جانا جو ہے ایک یوں کہہ لے کہ ایک عظیم سعادت ہے, سعادت سمجھی جاتی ہے. اور پھر بطور خاص وہاں حاضری میں یہ ہے کہ اسی ایریا کے اندر ہی بطور خاص وہ ستون ہیں کہ جن کے پاس نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے, نوافل پڑھنے کی فضیلت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ستون, ستون عائشہ, اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استوانہ توبہ وہ بھی وہاں پر ہے, اور یہیں پر ممبر شریف
جی
کی جگہ ہے, اور اسی ممبر شریف کے نیچے ہی وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ استوانہ حنانہ کو جی دفن کیا گیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کے فراق کے اندر جو رویا تھا. تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ جگہ محبت وحی
آئے آئے
آئے یہ وحی کے اترنے کی جگہ تھی اور یہ اس وقت روئے زمین کی وہ جگہ کہ جس سے افضل ٹکڑا کہیں نہیں ہوا کرتا تھا اور جس سے جس پر کھڑے ہونے والوں سے افضل جماعت آئے آئے نہ روئے زمین پر اسے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی. امامت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جمعے کا خطبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں, نمازوں کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے صحابہ کرام سے باتیں کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں. تو امام امام الانبیاء اور مقتدی جو ہیں وہ انبیاء کے بعد کائنات میں افضل ترین ہستیاں, تو یہ وہ والا ٹکڑا ہے. تو یہ جو روضۃ من ریاض الجنہ کی جو جگہ ہے یوں کہہ لیں کہ یہاں پر سیرت گزر گئی, یہاں سیرت کا اتنا بڑا حصہ گزرا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر یادیں اور یادگاریں اس جگہ کے ساتھ وابستہ ہیں کہ یہاں پر تو روزانہ پانچ وقت آنا ہوتا تھا اور کسی جگہ پر ایک آدھ مرتبہ جانا ہوگا, دو مرتبہ جانا ہوگا, ایون کے ازواج مطہرات کے حجروں میں بھی باریاں مقرر تھی نا کہ اس دن یہاں اس دن یہاں اس دن یہاں, لیکن یہ وہ جگہ تھی جہاں روزانہ پانچ مرتبہ لازمی طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوتی تھی. تو اس جگہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک فضیلت ہے, یہ آخری فضیلت نہیں ہے اس جگہ کی,
قدم لگے
یہ ایک فضیلت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کا لگنا, آپ کا بار بار اس جگہ پہ آنا, اسی جگہ پہ جبرائیل امین علیہ السلام کا اترنا, وہ دیکھیں تو اس اعتبار سے اس جگہ کی جو فضیلت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. بلکہ حقیقت یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری کی جو عظمت و فضیلت اس جگہ کو حاصل ہے وہ جنت کا باغ ہونے سے بڑھ کر ہے. وہ جنت کا باغ ہونے سے بڑھ کے تو یہ وہ مقدس اور یہ پیاری جگہ ہے.
تو دیکھنے والے یہ لنک کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور مفتی قاسم صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے, بس وہ ایک بڑی خوبصورت ڈسکشن تھی. اچھا سفر بھی تھا, چند ہی دنوں کے بعد میرا سفر تھا اور وہ ایک ڈسکشن ہماری ہوئی تھی. اس گفتگو نے ریاض الجنہ کی حاضری کا جو لطف ہے نا اس کو کہہ سکتے ہیں کہاں کے کہاں پہنچا دیا. بالخصوص وہ آپ نے پھر قدمین میں حاضری کے تعلق سے جو بیان فرمایا تھا, تو اس وقت مسجد نبوی شریف کے اندر حاضری کی صورت تو نہیں بن پا رہی تھی, تو وہ قدمین شریفین کی سیدھ کے اندر سبز گنبد کے سائے میں وہاں مطلب کہ وہاں وہ بالکل وہ بیٹھ کر وہ باتیں یاد آنا نا, تو اس کا ایک اپنا لطف ہے. یہ اپنے جب یہ اس کو میں کیا تجربات بولوں, یہ تو کرم کی باتیں ہوتی ہیں, اس میں اپنے تجربات کی کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے.
بواجہ شریف کی حاضری پر بھی نا مجھے اس مرتبہ اتنے لوگ ملے کہ وہ جو آیات کا تھا نا
جی جی, اس کو تو مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا, وہ بھی کمال ہے. مفتی صاحب کا ایک اور بہت شاندار کلپ ہے, بلکہ میرا خیال ہے وہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ روضہ رسول پر حاضری کے وقت قرآن پاک کی آیات کا جو ایک تسلسل مفتی صاحب نے بیان کیا تھا, اللہ کرے میں وہ آیتیں یاد بھی رہے اور کہاں کیسے کون سی آیت پڑھنی ہے. دو چار منٹ کا وہ کلپ ہے لیکن اس نے واقعی کئیوں کے ذوق میں اضافہ کیا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
تین چار دن پہلے مدینہ منورہ حاضری تھی, تو میں مدینہ منورہ پر ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا نا, یعنی مدینہ منورہ کی عظمت و شان پہ. تو اس میں وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کیا لکھا کہ جب مواجہ شریف پہ حاضری دینے جائیں سنہری جالیوں پہ, تو انہوں نے لکھا کہ پہلے یہ آیتیں مبارکہ پڑھیں, یعنی جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا وہاں سے اس دروازے سے جاتے ہیں, پہلے آیت پڑھیں, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. پھر اس کے بعد دوسری آیت پڑھیں, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. اس کے بعد تیسری آیت پڑھیں, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, سبحان اللہ, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اتنا پڑھتے پڑھتے آپ مواجہ شریف کے سامنے پہنچے, اب آپ وہاں پہنچے اور یہاں فرمان باری تعالی جو ہے نا وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا کہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اور اب آپ نے کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو اس فلو میں اور اس رو کے اندر پڑھنے کا
کیا بات
ہے، جو مزہ ہے نا، میں نے وہ وظیفہ میں نے وہ پڑھا کتاب میں، اور میں اگلی حاضری میں گیا نا تو میں نے اسی انداز میں پڑھا، کیا لطف آیا اس کا، کیا اس کا مزہ آیا. اچھا میں اگلی حاضری میں گیا تو تھوڑا سا رش تھوڑا سا زیادہ تھا، تو میں نے اس میں ایک آیت اور ایڈ کر دی، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین.
سبحان اللہ،
آیت درود آخر میں رکھی اور اس سے پہلے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. اچھا اس کے بعد میں جس ٹائم گیا نا اس میں زیادہ ہی رش تھا، تو وہاں ٹائم زیادہ لگنا تھا جانے میں، تو میں نے اس میں سورہ حجرات کی آیات شروع کر دی پڑھی.
کہنے والا تھا کہ جو حجرہ مبارک کے پاس،
وہاں سے میں انٹر ہوا نا تو شروع کر دیا، ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اچھا اس کو میں آہستہ آہستہ پڑھتا گیا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اچھا اب جو اس سے اگلے الفاظ ہیں، اب یقین کریں ان کا لطف ہی جدا تھا کہ وہاں پر اب اتنی دیر میں پہنچے وہاں پر اور الفاظ مبارکہ یہ آئے، ولو انہم صبروا حتا تخرج الیہ.
کیا بات، ذرا بتائیں اس کا ترجمہ بتائیں ناظرین.
اس کا شان نزول بیسیکلی یہ ہے کہ کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ کے سامنے آئے اور انہوں نے باہر سے نا آوازیں دینا شروع کر دی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں حجروں کے باہر سے نہ پکارو. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ جو کچھ لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، فرمایا اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثر کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ آئے کہاں پر ہیں، یہ بارگاہ کون سی ہے، یہاں کے آداب کیا ہیں. اس کے بعد فرمایا ولو انہم صبروا، اگر یہ لوگ ٹھہرے رہتے، بس آواز نہ دیتے، ٹھہرے رہتے
اتنی دیر،
حتا تخرج الیہم، حتا کہ اے حبیب تم خود ان کے پاس تشریف لاتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو اب وہاں
بندہ حجرے کے باہر کھڑا ہے اور یہ
اب حجرہ مبارکہ کے سامنے پہنچ کے آپ یہ آیت پڑھیں ولو انہم صبروا، اور آپ یہی بات کریں کہ یا رسول اللہ میں تو صبر سے
بیچاری ہے کھڑا آپ کے دربار،
میں تو صبر سے کھڑا ہوں جو خدا نے فرمایا ہے، اب حتا تخرج الیہم آپ ہی نے کرنا ہے. تو یہ جو نا ان آیات مبارکہ کی تلاوت کے ساتھ اور اس موقع کے اعتبار سے جب پڑھتے ہیں نا تو سبحان اللہ. تو جہاں پر اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کے پیچھے جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جہاں پر ہو نا وہاں کی مطابقت سے قرآن حدیث اور اس طرح کی متعلقہ چیزوں کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے. اب مسجد قباء شریف میں میں جیسے داخل ہوتا تھا نا، وہاں داخل ہوتے ساتھ ہی میرے ذہن میں جو آیت مبارکہ ہوتی تھی، لمسجد الاسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. تو اب آپ مدینہ میں داخل ہوں تو مدینہ منورہ کے اعتبار سے، قبا شریف میں جائیں تو وہاں کے اعتبار سے، احد پہ پہنچیں تو وہاں کے اعتبار سے، اور بقیع شریف پہ آئے تو محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزرع یغیظ بہم الکفار. اب جس کو ترجمہ آتا ہو،
میں یہ کہنے جا رہا تھا
ترجمہ آتا ہو اور پھر وہ اس ذوق کے اندر پڑے،
میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید ہمارے منچ پر تو بہت سارے اسلام بھائی سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب جو آیت ترجمہ سمجھ آ رہا ہے ناظرین کے لیے، یہ والی آیت.
جی یہ آیت مبارکہ جو ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی صاحب جو آپ کی معیت میں اور آپ کی حضوری میں ہیں،
اور کم و بیش 10,000 جنت البقیع میں ہی ہیں،
10,000 جنت البقیع میں، تو اس لیے مناسبت زیادہ وہیں پر تھی نا اس کے پڑھنے کی. اچھا تو اب جو اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت مضبوط ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تم انہیں دیکھو گے حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے، ان کی پیشانیوں میں سجدوں سے ان کی نشانیاں ہیں،
اور یہ ان کی حالت اور وصف جو ہے یہ تورات میں بھی ہے اور یہ انجیل میں بھی ہے. یہ گویا ایسے ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہے جو بڑے خوبصورت انداز میں بڑھتی ہے, مضبوط ہوتی ہے, تنے پہ کھڑی ہوتی ہے, تو جو کسان اگانے والا ہے وہ اس کھیتی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ کھیتی اگائی تھی اور یہ دیکھو کیسے بہار آ گئی. اب یہاں پر جو نا یو عجیب الزراع, اس کی ایک تفسیر ہے کہ یہاں پر مراد ہے کہ یہ جو صحابہ کرام کی اٹھان ہے عبادت میں, ریاضت میں, تلاوت میں, اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو یہ تمثیل جو ہے, جو مثال بیان فرمائی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اعتبار سے, اور دوسرے میں یہ ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ ساری محنت آپ نے کی, ان کی تربیت, ان کے قلوب کی تطہیر, ان کا تزکیہ نفس, یزکیہم, یعلمہم الکتاب, تو یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اب سرکار ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ جو میں نے بویا تھا اور جو تربیت کی تھی اس کا یہ نتیجہ نکلا.
اللہ کرے کہ اسی ذوق کے ساتھ, برکتوں کے ساتھ ہماری یہ حاضریاں ہوں. صلات الجنان کی جب بات ہوئی تھی ایسا, اس پہ ماشاء اللہ اب کئی لوگ یہ بھی بہانہ لگاتے ہیں کہ ہم اردو بھی نہیں پڑھ سکتے, تو اب اللہ کی رحمت سے آڈیو میں بھی صلات الجنان موجود ہے. تو اپلیکیشن صلات الجنان کی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پڑھنے میں نہیں پڑھ پاتے تو ہیڈ فون وغیرہ لگا کر کہیں بھی بیٹھ کر اگر 128 گھنٹے مفتی صاحب, تو حج میں بھی اگر روز کے 3-4 گھنٹوں کی آڈیو سن لی جائے تو ایک مہینے کے اندر پوری صلات الجنان سن سکتے ہیں.
پختہ نیت ہونا تو رہنمائی ہو جاتی ہے اور آپ مطلب وہ عمل کریں. پر یہ ہے کہ آپ کو موبائل کی فضولیات سے بچنا ہے, گناہ سے تو بچنا ہے تو انڈرسٹڈ سی بات ہے,
فضولیات
موبائل کی فضولیات سے بچنا ہے اور آپس کی گفتگو کی فضولیات سے بچنا ہے. لیکن آپس کی گفتگو میں یہ بھی عرض کر دوں, دل آزاری نہیں کرنی. میں نے امیر سنت کو دیکھا ہے کہ یہ اوراد و وظائف میں بہت مستقامت اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہے. یہ مفتی صاحب جب بھی بالکل امیر سنت کا اوراد و وظائف پڑھنے کا وقت ہے اور اس میں آپ پہنچے, میں پہنچا, یہ پہنچیں گے, تو آپ کو امیر سنت کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے یار میرے ورد اوراد و وظائف. آپ تقابل کرتے ہیں کہ ان سے بات کرنے میں مجھے ثواب زیادہ ملے گا, وہ متعدی اور لازم والا جو ایک فیکٹر ہے کہ وہ کیا موضوع ہے. تو پھر آپ اپنے اوراد و وظائف, یعنی یہ کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تو اب یہ کہ ذوق اور شوق کے نام پر دل آزارے, یار منع کیا نا تم کو, تو یہ ڈانٹنا جھاڑنا, بلکہ آپ ایسا عبادت کا انداز اختیار کریں کہ آپ کے قریب آنے والا بھی آپ کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جائے اور نیکی کے کاموں میں شامل ہو جائے, نیکی کی باتوں میں شامل ہو جائے, تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہوگا. کیونکہ یہ علم کی کمی کی وجہ سے پھر بندہ اپنی عبادت کے اوپر ایسا نہ ہو کہ ایسا کام کرے جسے عام مسلمانوں کی اور فیملی ممبرز کی کسی کی دل آزاری اور ڈانٹنا جھاڑنا شروع کرتے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں اور تم میری عبادت میں خلل پیدا کر رہے ہو.
موقع محل کا بھی ایسا
موقع محل کا
عمل دخل ہے نا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شخصیات جو ہوتی ہیں نا, ان کو وہاں پر مکے مدینے میں ملنے والے کہتے ہیں کہ تم نے پڑھنا ہی نہیں ہے,
ہم سے ملو,
ہم سے ملو. اچھا, اور اس کے بعد پھر مسئلہ وہ پوچھنا ہوتا ہے کہ جس کا شاید پاکستان میں بھی جواب نہیں دینا ہوتا. تو یوں جو چیزیں ہیں نا یہ بہت زیادہ.
اچھا, اسی طرح یہی بات میں بھی کرنے والا تھا کہ عام عاشقان رسول تو بہت اچھی بات آئی صاحب نے کہی کہ لوگوں سے بھی ملے کرے, لیکن خاص طور پہ حرمین طیبین میں اگر کوئی شخص آپ کو نظر آ بھی گئے جو ماشاءاللہ پاپولر ہیں یا لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, تو بعض اوقات وہ آپ سے نہیں ملتے یا کھڑے ہو کے چلے جاتے ہیں, تو اس پہ بھی بدگمانی کہ آپ تو بڑے مغرور ہیں, آپ چینل پہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم تو آپ سے ملنے آنا چاہ رہے تھے. تو کئی جگہوں پر نہ رش کیا جا سکتا ہے نہ
وہ کتنے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو ایسے
نہیں, پھر یہ ہمارے کلپ ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں.
میں یہ
حضرت آپ نے تو کہا تھا چینل پہ کہ وظائف روک کے ملاقات کریں گے,
بات وہی نا جس پہ بیتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا کیا حال چال ہے,
نہ تلاوت کرنے دیتے ہیں نہ نفل پڑھنے دیتے,
بس بچا کے نکلنا ہوتا ہے. لیکن آپ اگر مصروف ہیں آتے ہیں, جب آپ تلاوت مسجد نبی شریف میں تلاوت کرتے ہیں تو لوگ آ کر آپ سے ہاتھ ملائیں گے, تو آپ ہاتھ تو ملائیں گے نا آپ ان سے,
لیکن ایک سے ملائیں گے نا, اگر 100 آ جائیں گے.
میں عرض کروں, دیکھیں ایک ہے شرعی مسئلہ اور ایک ہے اس سے آگے کی تفصیلات. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ عبادت یا تلاوت یا ذکر میں ہے, نہ اسے سلام کیا جائے, نہ اسے مصافحہ کیا جائے, نہ اسے بات کی جائے, یہ ایک سیدھا شرعی مسئلہ نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے, عبادت کرتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے, تلاوت کرتے ہوئے کسی شخص کو کوئی سلام کرے, اس کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں, کیونکہ اس کا سلام کر رہا ہی غلط ہے. اسی طرح اس سے مصافحہ کرنا اس کی مرضی ہے, کرے یا نہ کرے.
تو لہذا شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے. لوگ کیا ہوتے ہیں, لوگ خود ماشاءاللہ مفتی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے سلام لیا جواب نہیں دیا, ترک واجب ہو گیا, اور گناہ بھی مکے میں کیا, حرم کے اندر کیا, لہذا ایک لاکھ کا تو گناہ ملے گا ان کو. تو یہ جو جاہلانہ قسم کے فتوے ہوتے ہیں نا اپنے, تو یہ ہوتا وہی ہے کہ جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیا چاہتا.
آپ کے ساتھ ہوا تھا نا کھاتے ہوئے؟
میرے ساتھ کیا, بیسیوں مرتبہ ہوتا ہے نا, یعنی کہ یہ تو روزانہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. لوگ, میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے وہاں جا کے اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کریں. لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو ہٹانے والے ہوتے ہیں, وہ ہٹانے والے اکثر درست ہوتے ہیں, ہٹانے والے اکثر درست ہوتے ہیں, اور یہ ملنے ملانے والے یہ غلط ہوتے ہیں.
ذرا شور شرابہ اور رش کرنا مناسب نہیں ہوتا. بہرحال ناظرین, تو یہاں آپ پہنچے, اب ہم ذاتی تجربات بھی چل رہے ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں بھی ہو رہی ہیں. عمرے پر پہنچے, اب وہاں پر مکہ پاک پہنچ گئے. ایک جو میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ حاجیوں میں ایک ایشو رہتا ہے کہ بس فوری عمرہ کرنا ہے. اب پہنچے تھکے ہوئے, خاص طور پہ جو حج پر گیا ہے نا, اس کو تو مکے پہنچنے میں 20 گھنٹے لگ چکے ہیں, کیونکہ وہ گھر سے چلا ہے, کچھ لوگ تو دوسرے شہر سے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں, بعض لوگوں کی وایا فلائٹ ہے, 18-20 گھنٹے بعد تھکن بھی تھک چکی ہے. لیکن وہی والی بات کہ احرام فرینڈلی نہیں ہے, یار یہ احرام کب اترے گا. اب وہ اسی کیفیت میں مکہ حرم پاک میں چلے جاتے ہیں. ایسے بھی مسائل مجھ سے لوگوں نے پوچھے, آپ سے ہی پوچھے ہوں گے. مجھے ایک بندہ کہتا ہے میں طواف کرتے کرتے سو گیا, مجھے پتہ ہی نہیں کتنے پھیرے ہوئے. یعنی میں کتنی تھکن ہوگی کہ پیدل چلتے چلتے کوئی سو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا میں پیدل چلتا رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر سویا ہوں, تو مجھے پتہ ہی نہیں چل کر کے. تو ایسی کیفیت میں, اتنی تھکاوٹ میں, آپ بھائی عمرے میں تو ٹائم ہے نا, آپ پہلے اپنے ہوٹل چلے جائیں, ریسٹ کر لیں, کھانا کھا لیں, تگڑے ہو جائیں, کیونکہ ہم نے تو بڑا کچھ سوچا ہوا ہے کہ کعبے کو پہلی نظر دیکھ کے خوب دعائیں مانگ لی ہے, لیکن پہلے ہی تھکے ہوئے اتنے کہ دعا کرنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا, اکتاہٹ کے ساتھ طواف ہو رہا ہے, اس میں کیا مشورہ دیں گے؟
ایک حدیث مبارک ہے کہ ابن آدم کو یا مومن کو سب سے بڑی خوبی جو دی گئی ہے وہ صبر ہے.
صبر,
وہ صبر ہے. یہ حدیث مبارک ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ طبیعت میں صبر اور ٹھہراؤ ہو نا, تو انسان کے ہزاروں کام بہت اچھے انداز میں ہوتے ہیں اور بڑے طریقے سے ہو جاتے ہیں. یہاں معاملہ صرف صبر کا ہوتا ہے کہ صبر نہیں ہو پا رہا ہوتا, اور بے صبری جو ہے نا وہ دوڑ لگا رہی ہوتی ہے.
اس پہ قافلے والوں کا بھی کردار ہوتا, ہم تو جا رہے ہیں بھائی.
اچھا بے صبری, مفتی صاحب
بے صبری کر رہے ہوتے
ہیں وہ کر کے آ جائے.
یہ بے صبری حرم پاک کو یا کعبہ شریف دیکھنے کی نہیں ہے.
جی جی,
یہ بے صبری ہے کہ یار جلدی سے مطلب کہ اس سے فارغ ہو کر پھر ہم آرام کریں, تو یہ
سکون سے آرام کریں.
دونوں کا فرق ہے نا, وہ جیسے امیر علیہ السنن نے حاضری مدینہ کا بھی فرمایا ہے نا کہ اگر ذوق اجازت دے تو آپ آرام کر کے اس کے بعد غسل کر کے پھر کپڑے تبدیل کر کے جائیں. تو اب یا تو ذوق واقعی ایسا کہ ذوق آپ کو نہیں چین لینے دے رہا اور آپ پھر سب چھوڑ کے نکل گئے, اور اگر ذوق اس لیول کا نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پرسکون کر کے چلیں.
تو ریلیکس کر کے جائے, خوب دعائیں کرنی ہے, کعبہ شریف دیکھ کر خوب آنسو بہانے ہیں.
اندر جانے کا جو راستہ ہے نا مسجد الحرام میں, جو میرا لاسٹ یاد ہے, تو ایک ہی انٹری ایک ہی راستہ,
بسم اللہ کی طرف سے ایک ہی ہے,
تو ایک ہی بسم اللہ کی طرف سے. تو وہ جب آپ جاتے تو سامنے ہی آپ کے کعبہ مشرفہ ہے.
جی,
اور بالکل تعمیل سنت کے ساتھ, کیونکہ وہ جلد میں نا پھر نیت ہے, جو جیسے نیت کا شروع میں چلا کہ آپ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نے مسجد الحرام میں قدم رکھا, تاکہ آپ سیدھا پاؤں داخل مسجد کر کے سنت کے مطابق مسجد الحرام میں داخل ہوں, دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں. تو یہ اچھا, دعا بھی کتنی عظیم ہے جو وہاں پڑھی جا رہی ہے, جو ویسے ہر مسجد میں پڑھتے ہیں, لیکن وہاں اللہ مفتح لی ابواب رحمتک.
واہ واہ,
سب وہ حدیث مبارک ہے نا کہ روزانہ 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 90 رحمتیں خانہ کعبہ پر اور 10 رحمتیں باقی ساری دنیا پر.
اللہ,
اب آپ وہاں جا رہے اور وہاں جا کے یہ دعا پڑھ رہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی. 99 اور 1 کا تقابل ہے کہ وہ پوری دنیا میں تھی اور اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے, اور یہاں پر اس سے آپ اتنے گنا زیادہ رحمت کے نزول کے اوپر یہ جا کے دعا کر رہے, تو اس کا
اور نبی پاک کی ادا کو ادا کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ تیرے پیارے حبیب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سیدھا پاؤں داخل مسجد کر رہا ہوں, پھر اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں, اور پھر آگے بڑھتے, پھر امیر سنت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پہلے زمزم شریف پیتے ہیں. زمزم شریف پی کر آپ زمزم شریف پیتے پیتے کعبے کی زیارت اور دعا, یعنی کہ کعبے پر پہلی نظر پڑی,
پہلی نظر
دعا قبول ہوتی ہے, اور زمزم شریف پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو اتنی رحمتوں کو ابھارنے والی رحمتوں کا حصہ لینے والی اور قبولیت دعا کے زیادہ قریب ہونے والے چیزوں کو استعمال اس کو بروئے کار لانا اور اپنے رب سے دعا کرنا اور پھر اس میں مطلب وہ جو چیزیں ہوتی ہیں امیر سنت کے ساتھ جیسے دعا استسقاء میں کہ اپنے ساتھ وہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ کی رحمت کو ابھارے بکریاں تو بچے اور اپنی
کیفیت جو ہے وہ وہاں کا فرمایا نا مسجد حرام شریف میں داخلے کا کہ اب اس کو جیسے اس کے ساتھ اگر جوڑ کے دیکھے کہ بھی ساری دنیا کے اوپر جائے ایک یا دس رحمتیں اور وہاں پر 90 یا 99 رحمتیں تو یہ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایکسپیرینس کروں گا. ویسے مجھے ابھی تک ایکسپیرینس ہے نا وہ مسجد نبوی شریف کا زیادہ ہے نا, وہاں میں ہمیشہ ہی یہ کرتا ہوں کیونکہ دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک,
واہ
اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے,
واہ 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 واہ.
تو اب رحمت کی دعا ہے اور رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے,
واہ واہ واہ.
تو وہاں جب اس تصور کے ساتھ داخلہ ہوتا ہے نا, یعنی کہ میں الحمدللہ جب بھی حاضری ہوتی نا تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھولنے کی دعا کر رہا ہوں
رحمت للعالمین,
اور اس جگہ پہ کہ جہاں پر کائنات کی سب سے بڑی رحمت ہے اور جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. پھر یہ تصور کر کے جو پڑھنے کا مزہ آتا ہے نا تو اس دعا کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے.
یہی مسجد نبی شریف میں داخل ہوتے وقت کی جو امیر سنت نے جو ایک اور اس میں ایک پریس کر رہا ہوں جو کیفیت بیان کی ہے کہ چند لمحوں کے لیے مسجد نبی شریف کے دروازے پر رکے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی جیسے کہ اجازت لی جا رہی
ہے,
یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں حاضر ہو جاؤں.
نبی کی دید ہماری ہے عید یا
آیت مبارکہ ہے غالباً 18 پارے میں ہے, اس میں یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جائیں تو اجازت لے کر جائیں, یہ آیت مبارکہ ہے. اور اس کی پھر تفسیر میں مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی شریف سے باہر آئے یا جب مدینہ منورہ سے آئے تو ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگے کہ یا رسول اللہ مجھے جانے کی اجازت ہے. یہ اجازت مانگ کے جائے کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ جب بارگاہ نبوی سے جاؤ تو اجازت مانگ کے جائے.
یہ الگ پہلو تھا, لیکن وہ جو میار کر رہا تھا نا
حاضری کی,
وہ میں حاضری
جی وہ میں اسی لیے وہ دوسرا اس کا وہ ہے کہ آتے ہوئے اور یہ
پلس ہو گیا نا,
پلس ہو گیا کہ یعنی سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے اور آقا سے. اور آپ نے جو کہا نا اس پہ مجھے امیر سنت کا شعر یاد آ گیا, لے لو سلام آخر رخصت مجھے دعا کا, خدمت بجانے دین کی عطار جا رہا ہے. تو رخصت مجھے دعا کا, تو رخصت مدینہ یا اس طرح سے, تو یہ بھی بہت خوبصورت پہلو سامنے ہے.
جی ناظرین, تو عمرہ ہو گیا اور اب عمرے کے بعد ایک جو غلطی بہت کم لوگ کرتے ہیں لیکن کچھ کرتے ہیں کہ بعض اوقات وہ پیسے بچانے کے لیے کرتے ہیں یا آسانی کے لیے کرتے ہیں کہ وہ اس طرح جو ہے خرید کر,
ابھی ہم پہنچے تھے ابھی تو یہاں ڈھونڈ رہے تھے, پھر کعبے
کی دعا ہو گئی نا, تو عمرے کا طریقہ تو انشاءاللہ حج کر کے استعمال میں سیکھ لیں گے.
طواف کے اندر جو ہے نا میں یہ عرض کروں, آج کل کی جو کیفیت ہے کہ گویا کہ جیسے ایک رش ہے. میں آپ کو یہ امیر سنت کے طواف کا ایک انداز آپ دیکھ لیجیے, امیر سنت طواف کس کیفیت میں کر رہے ہیں, اور جب بہت رش ہے نا مفتی صاحب ایک تصور آتا ہے وہاں پر کہ گویا کہ جیسے طواف کر رہے ہیں نا, طواف کرتے جا رہے ہیں جیسے کہ جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں. عموماً لوگ رش سے گھبراتے ہیں, بھیڑ سے گھبراتے ہیں. ایک خیالات کی بات کر رہا ہوں, جب بھی آپ نے کہا خیال اور تصور جو ہے نا یہ بہت چیزیں ہیں,
وہ جنت میں داخلہ بھی جنت یہی ہے کہ
کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہوگا نا, چل رہا ہوگا, تو جیسے بالکل رش ہے نا, تو وہاں اتنا جنت میں جانے کا تصور خیال بنتا ہے کہ جیسے کہ ہر پھیرا جو ہے نا مجھے جنت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے, ہر پھیرا جنت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے. اور پھر اس میں جیسے حجر اسود کے پاس آتے ہیں تو ایک وہاں ایک اپنا خیال ہے, پھر حتیم پاک کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہاں ایک اپنا خیال ہے, پھر رکن یمانی اور اس کے ساتھ پھر مستجاب پر آتے ہیں تو اس کا ایک اپنا خیال ہے. تو یہ جو خیالات ہیں کہ فرشتے 70,000 فرشتے وہاں پر دعا پر آمین کہنے کے لیے ہیں, تو یہ وہ کیفیات ہے کہ اب اس میں مجھے بتائیے, آپ ان کیفیات کے ساتھ اگر طواف کر رہے ہیں آپ کو موبائل یاد آئے گا؟ میں کہ موبائل تو دور کی بات, آپ کے ساتھ کون طواف کر رہا ہے یہ بھی یاد شاید آپ کو نہ رہے کہ میرے ساتھ ہے کون, کیونکہ نظریں جھکا کر آرام سے آپ مطلب کہ وہاں پر طواف کریں گے نا. اور میری درخواست آپ سے یہی ہوگی جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں کہ مہربانی کریں, یہ مسجد الحرام میں جہاں آپ طواف کر رہے ہیں, طواف کے بعد آپ پھر مقام ابراہیم پر آ رہے ہیں, مقام ابراہیم کے نوافے نے پھر ملتزم پر ہیں, وہاں کی دعائیں ہیں, یہ جو کچھ پھر زمزم شریف ہے, یہ وہ مقامات ہیں کہ وہاں پر موبائل یاد آنا ہی نہیں چاہیے, تو ادائیں اداؤں کو ادا کر رہے ہیں. اب اس دفعہ ہم جب عمرے پر تھے امیر سنت کے ساتھ, تو اب چونکہ اتنے لوگ نہیں تھے اور پتہ بھی نہیں تھا سب کو, تو اس سے حاجی عبدالحبیب جیسے مقام ابراہیم پر ہم نے دو رکعت پڑھے دعائیں کی, اب کوئی ہے ہی نہیں نا.
اچھا
ہاں ہے ہی نہیں کوئی, یہ میں بتا رہا ہوں ہے ہی نہیں کوئی, خادم وغیرہ وہاں ہوتے تھے تو وہ اکا دکا ایک جو ہوا, پھر اٹھے بابا اب ملتزم پر جانا ہے, تو اب چلو ملتزم کی طرف چلتا, اب چلتے 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 تھے ملتزم کی طرف آئے, پھر ہمیں سے تھوڑا یوں ہوا ہے ابھی عمران سید میں نہیں آئے, پھر آئے پھر بالکل ملتزم کے سامنے کھڑے ہوئے, پھر ماشاء اللہ جو دعا کی نا ملتزم کے سامنے, اور یہ ایسا کوئی
رش نہیں تھا,
بہت بھی نہیں ہے رش بھی نہیں ہے, اور پھر یوں پھر زمزم شریف پینا اور پھر وہ صحیح کے لیے چلنا, تو یہ چیزیں تو یہاں کیسے آپ کو موبائل یاد آئے گا؟ تو میری تو ویسے ہی تو کہ اب یہ مطلب کہ
سیلفی
ہو یہ بنا بنا کر یہ گھر والوں کو یاد کرنے کا وقت ضرور ہے, سیلفی کے لیے نہیں دعا کے لیے, اپنے ماں باپ کو یاد کریں, اپنے بیوی بچوں کو یاد کریں, ساری امت کو یاد کریں, مگر یہ دعا کے لیے یاد کرنے کا وقت ہے, نہ کہ سیلفی بنانے کے لیے ان کو یاد کرنے کا وقت ہے.
بہت اہم باتیں ہیں, بس اللہ کرے کہ ان ذوق اور ان کیفیات میں ہم عمرہ کریں. اور یقیناً ہم یہ پروگرام جو ہے یہ حج تربیتی اجتماع تو نہیں ہے, پراپر حج تربیتی اجتماع آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں, رفیق الحرمین کے ذریعے بھی مل جائے گا, اس میں تو آپ کو ہمارے اپنے تجربات اور کچھ ایسے ٹپس ملتے جائیں گے. تو اب ناظرین ظاہر ہے کہ اب سلسلے کا وقت ایک نارمل ہوتا ہے, تو ہم تھوڑا سا اسپیڈ میں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. عمرے کے بعد ایسا کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہے میں نے ایسا کہ وہ اس طرح خرید لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خود ہی بال کاٹ لیں گے. اب جن کے بال ہیں اور اس کو کاٹنے کے لیے 10-15 ریال بعض اوقات بچا رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے زخم لگتے ہوئے دیکھے. اچھا پہلے دن زخم
وہ لوگ بھی جن کو ناخن کاٹنا بھی صحیح نہیں ہے,
ہاں تو اب وہ اپنے تجربے کر رہے ہوتے
بال کاٹنے سے,
اس پہ بچت نہ کریں بھائی, آپ اجام کے پاس جا کر سالون بنے ہوئے ہوتے ہیں اپنے بال کٹوا لیں, کیونکہ زخم لگ گیا تو آگے آپ نے بھی تو ابھی حج کرنا ہے. ایک اور جو حاجی بڑی مسٹیک کرتے ہیں اور جس کے بارے بعد میں مجھے بھی پتا چلا کہ بڑا ذوق ہوتا ہے نا کہ زیارتیں کرنی ہیں. اچھا میں نارملی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ حج سے پہلے خاص طور پہ 5 دن پہلے, وہ کہتے ہیں نا جس کی شادی ہونے والی تو گھر والے کہتے ہیں باہر نہ نکلو, بھائی تمہاری شادی ہونے والے بیمار ہو گئے چوٹ لگ گئی, اس سے بڑی خوشی کا موقع کون سا ہے؟ آپ کے مین وہ 5 دن ہیں جو منا عرفات میں گزرنے, اس سے پہلے آپ تگڑے رہیں, کوئی تھکن والا کام نہ کریں, کوئی زیادہ ہیٹک نہ کریں. حاجیوں نے کیا کیا, ایک پورے گروپ نے منا جانے سے پہلے چلے گئے غار ثور یا چلے گئے غار ہرا, اب کسی کے پیروں پہ لگ گئی چوٹ, کسی کو ہو گیا درد پیروں پہ, وہ منا میں ہی نہیں چل رہا, بھائی کیوں غار ہرا چلے گئے؟ بھائی یہ غار ہرا غار ثور آپ نے جانا, یہ آپ حج کے بعد جائیں گے. ہاں افضل طواف ہے, عمرہ کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن افضل یہ کہ طواف کریں, عمرے حج کے بعد کریں. بہرحال تو اب منا جانے کی جب باری آتی ہے تو اس میں جیسے نگرانی شورا نے شروع میں ہمیں وہ ہینڈ ٹرالی والا بیگ کہا تھا, تو ایک اسکول بیگ جس کو کہتے ہیں وہ اپنے ساتھ رکھ لیں, یہ آپ کو کام دے گا. اور وہ خاص طور پہ جس کے جو یہ جو پٹے ہوتے ہیں نا یہ سافٹ ہونے چاہیے, بعض اوقات رسی والے لوگ لے لیتے ہیں, اچھا بھر اتنا لیتے ہیں کہ وہ رسی بھی جو ہے نا وہ کاٹ رہی ہوتی ہے, نشان پڑ جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے. تو سافٹ والا بیگ جو ہوتا ہے جس کو یہاں فوم لگا ہوا ہوتا ہے, یہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ والا لے لیں, اس طرح کا کوئی بھی برانڈ لے لیں. اچھا اس میں بھی جو ایک مسٹیک کرتے ہیں نا, ایسا وہی والی بات ہے کہ اور چیزیں ڈال دو, بہت چیزیں ڈال دو. اب نارملی جتنے بھی حج ہوتے ہیں نا اس میں آپ کو بستر بھی ملتا ہے، آپ کو تکیا بھی ملتا ہے، اوڑھنے کے لیے کمبل یا چادر بھی ملتی ہے، آپ پھر بھی ایک آدھی چادر لے لیں، ایک آدھا جوڑا لے لیں، دوائی لے لیں، کچھ نمکو وغیرہ ڈال لیں، ایک چپل کی جوڑی ایکسٹرا لے لیں، باقی رش نہ کریں، چشمے ہیں تو چشمے ایک لے لیں، بعض اوقات اتنا بڑا وہ بیگ بنا لیتے کہ اس کو اٹھانا بھاری، کبھی آپ کی بس مس ہو گئی تو آپ کو اسی کو لے کر اگر 4-5 کلومیٹر چلنا پڑا تو آپ کے لیے
جو آپ نے شولڈر کا کہا نا شولڈر بیگ کا، اس میں بھی وہی پرابلم جیسے کہ ٹرالی میں ہینڈل کا پرابلم ہے نا، اس میں وہ جس پر آپ کے کندھے پر جو
اس کو بھی چیک کر لیں یہاں پر،
وہ ایسا کچا ہوتا ہے اس کی سلائی کہ تھوڑا سا وہ وزن برداشت نہیں کر سکتا اور وہ ٹوٹ گیا۔
صاحب میرے حساب سے 2 کلو سے بڑا بیگ بننا ہی چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 4-5 چیزوں کے علاوہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ایک سوٹ، ایک چادر۔
بہت اچھا کہ آپ نے ویٹ بتا دیا،
ہاں 2 کلو سے زیادہ ایکسٹرا ہے یہ، ایک سوٹ، ایک چادر، آپ نے ایک کیا نام ہے وہ چپل کی جوڑی ایکسٹرا رکھ لی، اپنے گلاسز رکھ لیے، دوائیاں رکھ لی، کچھ نمکو یا بسکٹ ڈال لیا، بس اب اور کیا چاہیے آپ کو، باقی سب وہاں مل رہا ہے، پانی آپ کو وہاں مل رہا ہے، کھانا مولم کی طرف سے ہوتا ہے، اتنا بھر لیں کہ 4-4 جوڑے پہ عرفات مینا میں تو آپ نے احرام پہننا ہے، اس کے بعد آپ کو ویسے بھی حرم شریف آنا ہے طواف زیارہ کے لیے، وہ تو اس کے لیے پھر آپ اپنے ہوٹل پہ آ کے کپڑے چینج کر لیں اگر اور کپڑے چاہیے تو، بس یہ 2 کلو سے زیادہ نہ ہو تو آپ بہت ریلیکس رہیں گے، بہت ایزی رہیں گے، تو یہ ہونا چاہیے۔ اچھا اب
سب کے الگ الگ بیگ بنا دیں،
ہاں ہر
بنا یہ ہوتا نا کہ
یہ بھی بہت اچھی بات کی فیملی میں ایک ہی ہوتا ہے
پھر آپ کوئی اچھا جوش میں تو بنا دیا آپ کو یار تم تھوڑا اٹھا لو تھوڑا بولو کو ادھر پانی پینے چلا جائے گا ادھر چلا جائے گا
تھوڑا اٹھا لو سے مجھے یاد آ گیا، یہ جو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں میں خدمت کروں گا، ہم لوگ مزدلفہ میں تقریباً میرا خیال 25 لوگ تھے نا، تو سب نے کنکریاں جمع کی، ایک بندہ کہتا ہے کام کرو ساری کنکریاں مجھے دے دو میں اٹھاؤں گا سب کی کنکریاں مجھے ثواب ملے گا، انہوں نے کیا کیا ساری کنکریاں دے دی اس کو تھیلی میں، اس بندے کی تھیلی بن گئی 10 کلو کی، سب 30-25 اچھا اس نے جوش جوش میں اٹھا تو لی، اب ہوا یہ کہ ہم سب نے مزدلفہ سے منا، اس سال میرا خیال آپ بھی تھے، بلکہ یہ وہ سال تھا جس سال حادثہ بھی ہوا تھا، گرمی عروج پر آئی صاحب، صبح 6:30 بجے 47 ڈگری ٹیمپریچر
ہوا
اس سال جو حادثہ ہوا تھا، اور مزدلفہ سے منا میں جو داخلہ ہے نا وہ میرا خیال ہے حج کا سب سے کروشل اور سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم وہی ہوتا ہے کہ جب ایک تو 1.5 دن 2 دن کے تھکے ہوئے اور اب گرمی اور صبح سارے لوگ مزدلفہ سے منا جا رہے ہیں، تو وہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، ہوا یہ کہ سب آگے پیچھے بچھڑ گئے، سب بچھڑ گئے، اب جب خیمے میں جیسے تیسے گرمی میں تھکے ہوئے پہنچے نا تو تھوڑی دیر بابو صاحب اس کے ہاتھ میں تھیلی نہیں، ہم نے کہا تھیلی کدھر گئی، کہتے یار اتنی باری تھی میں نے رکھ دی تھیلی، آئی صاحب اس کے بعد جو خیمے میں ہنگامہ ہوا ہے، یعنی آپ سب کو کنکریاں مارنی ہے اور تھیلی اس بندے نے بولا میرے ہاتھ چل ہو گئے میں کیسے اٹھاتا اتنی بھائی، اور مجھے تو سنبھالنا مشکل ہو گیا حاجیوں کو، اچھا ان کا پار، اچھا ان کو شاید ایسا لگتا ہے بھائی رمی نہیں ہوگی، پھر ان کو سمجھایا بھائی مزدلفہ کی واجب نہیں ہے، ہم کرتے ہیں چلو یار کہیں چلتے ہیں، رقم پھر کیا کیا ہم نے خیمے میں دوسرے لوگوں سے پوچھتا شروع کیا، کسی نے 2 کنکریاں دی کسی نے، اب اس وقت احساس ہوا کہ یہ کام کرنا ہی نہیں تھا نا، سب کو اپنی اپنی کنکریاں کتنی بھاری پڑتی، تو بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ایک کلی نہ بنے بھائی، اگر 5 لوگ ہیں تو 5 کا اپنا
چھوٹے بچہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے کی باتوں کا چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی کوئی اسلامی بہنیں ہیں عورتیں،
اچھا ضرورت نہیں پڑتی بچھڑ گئے تو بھی ان کی چیزیں،
وہ ان کے پاس بیگ ہو، آپ کے پاس بیگ ہو تو یہ سفر
میں، ہاں چارجر، موبائل کا چارجر ساتھ لے جائیں، اور میں یہاں ایک اور مشورہ دوں گا کہ اگر جو ہے نا وہ چھوٹا موبائل آپ کے پاس، اگر منا عرفات کے لیے ایک الگ موبائل آپ لے جائیں، بعض اوقات قیمتی موبائل بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو بہت اچھی بات ایسا نہیں کہ ویسے ہی اسمارٹ فون کی ضرورت اور ویڈیوز تو دیکھنی نہیں ہے، تو آپ اپنا ایک چھوٹا موبائل اگر منا عرفات کے لیے لے لیں تو اس کی بیٹری بھی زیادہ چلتی ہے، وہ چارج بھی آسانی سے ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ نہ کرے آگے پیچھے ہو جاتا ہے،
اتنی بزی ہو جاتی ہے کہ آپ کا جنرلی جو نیٹ کام بھی نہیں کرتا،
اور ویسے دنیا کے ہر سفر میں چھوٹا موبائل جو ہے نا وہ ساتھ میں ہونا فائدہ مند ہی ہوتا ہے،
جی جی ایکسٹرا کبھی ہو جائے تو کوئی معاملہ بھی ہو جائے تو آپ کے پاس ایک ہو۔ بہرحال تو اب منا میں جا کر پھر یہاں پر ایک اور جو ہم نے دیکھا پرابلم دیکھا کہ لوگوں کی خیمے میں رہنے کی عادت نہیں ہے، تو اب خیمے میں پہلے تو جا کر جو ہے نا وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں بعض اوقات کہ بھائی یہ میرا بیڈ ہے، تو اچھا اب بہت سارے گروپس نے تو بڑا اچھا کر دیا ہے کہ وہ ہر حاجی کا نام ہی بیڈ کے اوپر پہلے سے لکھ دیتے تاکہ حاجیوں کا جھگڑا نہ ہو، آپ کو بھائی آپ کا بیڈ یہ، اس میں پرابلم کیا کرتے ہیں بھائی مجھے اس کے ساتھ سونا ہے، وہ آپ والی بات کہ بھائی میرا گروپ تو ہم 4 بیڈ ساتھ چاہیے، تو پیار محبت سے سارے اللہ کے مہمان ہیں اس پہ لڑائی نہ کریں، اور اگر آپ گورنمنٹ اسکیم میں گئے ہیں اور وہاں کوئی بیڈ پہ نام نہیں لکھا تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی اچھی جگہ دوسری جگہ پہ بیٹھ گیا تو آپ کو جدھر جگہ ملے، وہ کہتے ہیں اس کیفیت میں بتائیں کہ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، ہم پہنچ گئے، یہ بڑی بات ہے، تو یہاں کسی حاجی سے لڑنا نہیں ہے، یہ سارے اللہ کے مہمان ہیں، دل بڑا رکھنا ہے۔ پھر دوسری بات، ہم نے یہ بھی دیکھا آئی صاحب کہ چونکہ تربیت ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں یا وہ سن رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی آپ نے منا میں جا کر فضول باتیں نہیں کرنی، منا میں جا کے عبادت کرنی، تو جو پہلا گھنٹہ ہوتا ہے نا منا میں جب حاجی پہنچتے ہیں تو لبیک کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں نا خیموں سے، اور ماشاء اللہ درود پاک کی یا کوئی ایسی بات ہو رہی تو اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی ایک دو گھنٹے گزر جاتے ہیں نا پھر کہہ کہوں کی آوازیں آتی ہیں، تھوڑی دیر بعد تو جھگڑوں کی آوازیں آتی ہیں یا سیاست کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، شام تک تو ماحول ہی پکنک والا بنا چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ انڈیویجول عبادت کا پلان یا ذہن ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس،
فائنل کر لینا کہ اب ایسا تو ہے نہیں کہ جیسے آپ نے وہاں پہنچے اور آپ کی انڈیویجول عبادت کا سوئچ آن ہو جائے گا، بہت مشکل ہوتا ہے،
بہت اچھی بات کر رہے
ہیں لوگوں کی، اپنے ساتھ عبادت گزاروں اور علماء جیسے کہ عالم ہی ہو،
یہاں بھی انڈیویجول عبادت کی عادت ڈالیں،
یہاں عادت
ڈالیں، روز دو پارے پڑھنا، درود پاک پڑھنا، مسجد میں آدھا گھنٹہ نماز کے بعد بیٹھنا، ہماری عادت ہو کہ میں اکیلے میں بیٹھ کر کچھ کر سکتا ہوں،
وہ ایک جوش ہے
ہاں
کہ میں وہاں کروں گا،
نہیں
اب چونکہ کرنے کی عادت ہی کوئی
عادت تھوڑی دیر میں اکتا جاتے ہیں۔ اچھا میں جس طرح آپ نے ماشاء اللہ یہ جو کلمہ پاک کی، اور میں چاہتا ہوں مفتی صاحب آج یہ پانچ دن کا بھی ایک ٹارگیٹ دیں، منا عرفات میں میں نے ماشاء اللہ اللہ کی رحمت سے مجھے یہ، میں حدیث نعمت کے لیے کر رہا ہوں، مجھے سعادت ملی ہے کہ میں نے دارالافتاء کے تقریباً تمام مفتیان کرام کے ساتھ سفر کیا، تو میں نے ایک بہت غور کر کے چیز دیکھی کہ ماشاء اللہ میں نے مفتیان کرام اور علماء کو دیکھا یہ اپنی کتابیں ساتھ لے کے چلتے ہیں، یعنی یہ جیسی منا میں ٹائم ملتا ہے نا، میں نے مفتی علی صاحب کو دیکھا، مفتی قاسم صاحب کو دیکھا، مفتی ہاشم صاحب کو دیکھا، ماشاء اللہ یہ جیسی وقت مفتی احسان صاحب کو یہ تلاوت کی یا پھر کوئی کتاب نکال لی مسائل کی، اچھا ویسے ہی مفتیان کرام سے تو لوگ شرعی مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بارے شریعت اور فتح رضویہ اور یہ مطالعے میں ہی بزی رہتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ اگر اسمارٹ فون لے جانا ہے تو پھر بہتر یہ کہ اس میں یہ کتابیں ڈال دیے، بارے شریعت چھٹا حصہ، وہ جو پڑھنے کا مزہ ادھر آتا ہے، اس طرح کی وہ جو حج کی باتیں ہیں، پرانے سفر کی باتیں ہیں، تو کچھ چیزیں تلاوت قرآن کے حوالے سے، درود پاک کے حوالے سے، کلمہ طیبہ کے حوالے سے، ہمارے خاص طور پہ جو منا کا پہلا دن ہے، دیکھیں عرفات کا دن تو بیزی گزرتا ہے حاجیوں کا، جو پہلا دن ہے نا اور پھر اس کے بعد جو رات ہے، امیر علیہ سنت نے لکھا کہ یہ رات قبولیت کی رات، شب عرفہ کی رات، بلکہ ایک روایت کے مطابق شاید یہ لیلۃ القدر سے افضل رات بھی حاجیوں کے لیے فرمائی گئی، اور اس میں دعائے شب عرفہ رفیق الحرمین میں لکھی ہے جو 1000 بار پڑھنا چاہیے، 1000 بار نہیں پڑھ سکتے تو جتنی پڑھ سکتے پڑھیں، تو اس میں بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ منا میں آپ کو فیل ہوگا، کچھ لوگ تو ایسا لگتا ہے پکنک کے سٹائل سے آئے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بھائی یہ لے آؤ آئس کریم لے آؤ، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کر لیں،
الگ کر لیں۔
بھائی صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے ماشاء اللہ، منا میں رات کو کبھی آپ 12-1 بجے اس رات کو نکلے نا تو آپ کو خیمے کے باہر کچھ لوگ مسلح بٹھائے سائڈوں میں بیٹھے عبادت کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو اس نے خیمے سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور یہ رات تسبیح لے کے خیمے کے باہر چلے۔
اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کو لے کر گیا ہے نا،
ہاں
نیت تک کہہ جائے کہ میں رات بھر جتنی مجھے اللہ نے توفیق دی میں والدین کی خدمت کروں گا، منا میں بیٹھا اپنے والد اور اپنی والدہ کو، جیسے کہ یہ غلام اپنے آقا کے ساتھ جاتا ہے، تو ایسا جیسا اگر کوئی ایسا بیٹا ہے نا جس کو، کیونکہ یہ کئی بیٹوں کا ذوق ہوتا ہے کہ میں اپنے والدین کو حج کرا رہا ہوں۔
صاحب یہاں میں ایک اور بات ایڈ کروں گا، ذاتی تجربے کی بات ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی، تو بڑی سعادت ہے کہ بندہ حج پہ ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہو اور وہ خدمت کرے، ایک اور ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو حج پہ بھیجنا ہے، خود نہیں جاتے، 70 سال کے ماں باپ، 75 سال، میں کہتا ہوں یہ تو آزمائش میں ڈال دیا آپ نے اپنے اماں ابا کو، نہ ان کو وہاں کی زبان آتی ہے، نہ ان کو کچھ، روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے بوڑھے بوڑھیوں کو کہ بیٹا گھر بتا دو، خیمہ بتا دو، بھائی آپ اکیلے، ہاں وہ بیٹے نے باہر تھا پیسے بھیج دیے، اللہ نے دیا ہے نا، تو یہ اس سے بڑی کیا خدمت ہوگی، خود ویل چیئر چلایا اپنے ماں باپ کی اور انہیں حج کروا، ان کو اکیلے نہ بھیجے۔
1997 ہوتے صاحب ہم جب سفر میں تھے تو ہمارے ساتھ 2 یا 3 اسلامی بھائی ایسے تھے جن کی والدہ ساتھ تھی اور ویل چیئر تھی،
واہ،
ایک حاجی عبد القادر اور ایک انیس بھائی تو تھے، اپنے انیس مرکز اس کو کہتے ہیں، ان دونوں کی والدہ تھی، ان کی تو ویل چیئر تھی اپنے عبد القادر بھائی کی والدہ کی، اور وہ شاید اس ٹائم مینا میں تھی یا نہیں تھی یاد نہیں آتا، لیکن 2 سے 3 ہمارے ساتھ اس طرح کے بزرگ اس طرح جن کی بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور آپ کو یاد ہوگا 1997 میں یہ آخری مینا کی آگ تھی،
آگ بھی لگی تھی،
اس کے بعد پھر انہوں نے خیمے اور پھر وہ
فائر پروف
کر دیے، اور اس کے اندر جو آزمائش ہوئی آگ کی وجہ سے، تو اب یہ بیٹے تھے نا تو یہ اپنی امی کی ویل چیئر لے کر چلتے رہے، میرے ساتھ میری فیملی تھی، میرے بڑے بھائی بھی تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی فیملی بھی تھی، تو یہ تقریباً پورا ایک قافلہ تھا اور سب نے اپنے اپنے مطلب کے جو فیملی میں، تو یہ ایسی کوئی بھی اعلان نہ کرے ایمرجنسی اگر آپ کے سفر میں آ گئی تو یہ آپ کے بڑے بزرگ بڑے کہاں جائیں گے، اور اس میں یہ جو عبدالرب آئیڈینٹی ہوتی ہے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، کارڈ اور آئیڈینٹی ہوتی ہے اس کو، تو بہت ہی زیادہ اس کی امپورٹینس ہوتی ہے۔
اچھا، اب انہوں نے بیلٹ بنا دیا ہے، یہ بیلٹ بہت زبردست ہے اور یہ بیلٹ بالکل بھی آپ نے اتارنا نہیں ہے، وضو کے لیے بھی اس کو آگے پیچھے کر کے آپ وضو کر سکتے ہیں، یہ بیلٹ جلتا بھی نہیں ہے۔ یہ بیلٹ جب انہوں نے بنایا نا، اس کو فائر پروف بنایا، تو جس حاجی کو بیلٹ دیا جائے نا وہ بیلٹ ضرور باندھ لے، کیونکہ یہ آپ کو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ بھی ہو،
بات کہ وضو کرتے وقت اس کو
آگے پیچھے کر لے، وہ بڑا ہوتا ہے
اتارنے میں، پھر وہی بھول جاتے ہیں،
اتارے تو بھول جائے گا، لیکن یہ بیلٹ جو ہے نا آپ نے ضرور پہننا، کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہو گیا تو بیلٹ بتا دے گا کہ آپ کس مکتب سے ہیں یا آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ تو بہرحال یہ منا میں بھی وہی والی بات ہے کہ ذوق والے حاجی ہوں، اللہ کرے
آرام بھی کرے، حاجی ہوں آرام کریں، کیونکہ آگے عرفات کا سفر ہے اور تہجد پڑھنے کا موقع ملے گا آپ کو مینا میں، اگر آپ واقعی ذوق و شوق کے ساتھ اوکے۔ دیکھیں یہ بات جو
تہجد نہیں پڑے گا نا تو فجر بھی نہیں پڑی جائے گی،
جی وضو کے لیے اتنی لمبی لائن ہوگی،
کیونکہ وضو کے لیے اتنی لمبی لائن ہوگی کہ تہجد کے لیے کوشش کریں گے نا تو فجر کی نہیں جائے گی،
اینڈ میں تو پہنچے نہیں، آپ نے ظہر وہاں ادا کرنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، مغرب کے بعد کھانا جو بھی کھانے کا وقت ہے، عشاء ادا کر کے پھر پڑھیں اور پھر تھوڑا آرام کر لیں، کیونکہ کل عرفات ہے۔
اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض حاجیوں کو رات کو ہی عرفات موو کر دیا جاتا ہے، تو بہتر تو یہ کہ فجر پڑھ کے جائے، لیکن اگر مولم کی طرف سے منع ہے تو اب آپ اکیلے عرفات نہیں جا سکیں گے، تو علماء فرماتے ہیں پھر رات کو آپ موو کر جائیں، تو رات چلے گئے عرفات میں تو وہاں تہجد پڑھ لیں، اور یہاں ہے تو یہاں تہجد پڑھ لیں،
بات اگر ہو سکتی تو کر لینی چاہیے،
بات کریں تو
پانچ نمازیں جو سنت ہے مینا میں ادا کرنا، وہ سنت پر
دیکھیں مولم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو عرفات پہنچائے گا، اگر تو آپ خیمے کے 30-40 لوگ مل کر کہتے ہیں کہ ہم ابھی نہیں جائیں گے، ہم فجر پڑھ کے جائیں گے، تو پھر وہ آپ کو صبح بھی بس مہیا کرے گا، جھگڑا نہ کرے، پیار محبت سے ریکویسٹ کرے کہ دیکھیں ہماری سنت ہے، ہم ایک بس کے لوگ رک جاتے ہیں نا، وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے دو لوگ رکتے تو اس کے لیے بس ارینج کرنا مشکل ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں پوری بس کے لوگ رک رہے ہیں، آپ ہمیں فجر کے بعد بس دے دیں، تو پھر وہ دیتے ہیں، ایک ایک بندے کو منا سے عرفات پہنچانا یہ
آپ کو شاید ہوگا اس کا بھی ایکسپیرینس کہ جب آپ قافلے کی صورت میں جاتے ہو تو ایک کو امیر قافلہ بناتے ہیں آپ کا جو بھی ہوتا ہے وہ، اب دیکھیں جب بنا دیا ہے نا اور اس کے آپ کو اس پہ اعتماد ہے کہ یہ تجربہ کار ہے، نیک ہے، اور جو بھی ہوگا علم بھی، ایسا نہیں ہوگا وہ کئی چیزیں چھڑواتا ہوا ہم کو سفر آگے لے کر چلتا رہے، تو اب پورے گروپ کو چاہیے کہ اس پر بھروسہ کرے اور پھر اب اس کو کام کرنے دے، اب وہ 25-50 کا گروپ لے کر جا رہا ہے اور 50 مشورے اس پر ہر وقت لوڈ کیے جا رہے ہیں، اور نہیں میری بیوی کہہ دی کہ یوں کرنا ہے، تو وہ نہیں میری ماں کہتی یوں کہتا ہے، میرے ابا کا تو یہی کہنا ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے، تو یہ دیکھیں یہ فرمائشی پروگرام نہیں ہے نہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں، اب مینا میں ہے، عرفات میں، مزدلفہ میں، یہ پورے سفر میں جس کو آپ نے اپنا یہ بنایا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے، تو بنانے سے پہلے چیک کر لیں کس سے منع کیا ہے، اور پیر بیت کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ پیر جامع شرائط ہے یا نہیں ہے جس کو بنا رہا ہوں، اب جامع شرائط سے بیعت کر لی، اب اس کو ٹٹولنے کے اس کے چکر میں لگ گئے،
وہ بات وہی ہے سب جو عبادت میں تھا نا کہ بھئی ادھر عبادت کا جو کچھ ذوق ہوگا تو وہاں جا کے کریں گے، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ڈسپلن کی عادت یہاں پر ہوگی نا،
مینا
تو پھر وہاں پر
علم گلوچ تک پیروی
کریں، اگر آپ
کو عادت ہی یا گالیوں کی تھی تو وہاں بھی پھر گالیاں نکلتی،
چپ رہ جائیں اور اطاعت کریں، یعنی یہ اچھا وہ میں نے اس کے اصول بتا دیا، تو انشاءاللہ تعالی یعنی ہم مثال ہم جب تھے سفر مدینہ میں امیر سنت کے ساتھ عبدالحبیب بھائی بھی تھے تو اور بھی ہمارے اسلام ہوتے تھے، تو اب کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے امیر سنت بھی یہ ان سے پوچھ لے ان سے پوچھ لے ان سے پوچھ لے، اب ایک کو جب آپ نے آگے کر دیا اور امیر سنت کا ایک اپنا انداز ہے کہ تین ہوں گے نا تو ایک کو امیر قافلہ بنا دیں گے، اور یہ طریقہ بھی یہی ہے،
جی جی یہی ہے، یہ حدیث مرگ میں فرمایا گیا،
تو ایک کو امیر قافلہ بنا، اب امیر قافلہ بنا دیا تو اب اس کا مطلب یہ کہ یہ امیر ہیں، تو یہ پیسوں سے امیر نہیں، اب ان کی اطاعت کرنی پڑے گی اور ان کا پیچھے چلنا پڑے گا، بنائے بھی پھر اس کو کہ صاحب مطلب وہ ماما نہ ہو کہ جانا مشرق میں لے جائے مغرب کے اندر، اس کو ایکسپیرینس ہے تو اس طرح لے کر چلیں، آپ ٹینشن فری ہو کر مینا میں رہیں، عرفات میں رہیں، مزدلفہ میں رہیں، باقی کا وہ کریں گے، اس نے اپنی ذمہ داری قبول کی ہے کہ میں سب سارا انتظام کروں گا، وہ کہے چلو تو چل پڑیں، وہ کہے رکو تو رک جائیں، بنائیں اس کو جو طریقے کو، سنتوں کو، شریعت کو، دین کو سمجھتا ہو، ورنہ پھر وہ کئی چیز اپنی بھی چھوڑے گا اور آپ سے بھی چھوڑواتا چلا جائے گا۔
سب سے مین چیز جو میں اس پورے سفر میں سمجھتا ہوں، مفتی صاحب نے بڑا پیارا جملہ بھی کہا کہ صبر جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے، جہاں جہاں پیک آورز ہیں، یعنی ایک بات آپ اس پورے سفر میں اگر سمجھ لیں، جیسے مثال کے طور پہ رمی کا موقع ہے، طواف الزیارہ کا موقع ہے. ایسے موقع پر جہاں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کراؤڈ ہوگا اور یہ نارملی اول وقت میں ہوتا ہے, تو رمی میں مثال کے طور پہ جو پہلا دن ہے, پہلے دن غروب یہ طلوع آفتاب کے بعد رمی کا سنت وقت جب شروع ہوتا ہے فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد, تو لاکھوں لوگ رمی کرنے جاتے ہیں. دیکھیں پچھلے سال جو حج ہوا تھا 2022 میں, میں سمجھتا ہوں ایسا تو اب شاید کوئی حج نہ ہو کیونکہ صرف 9 لاکھ حاجی تھے, ٹھیک ہے نا, وہ کووڈ کے بعد پہلا حج تھا, مگر اس سال یعنی 2023 میں موسٹ پروبیبلی 30 لاکھ یا اس سے زیادہ حاجی ہوں گے. تو یہ بہت کراؤڈڈ حج بھی ہوگا, اور ان دنوں میں یعنی جون کے اینڈ میں یہ حج ہو رہا ہے, جولائی کے پہلی دوسری تاریخوں میں ہے, تو گرمی شریف بھی حاضری دینے بھرپور انداز میں آئے گی. تو خدا را میں سب سے گزارش کروں گا کہ پیک آور سے تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے کر لیجئے گا. آپ کو کئی لوگ ملیں گے, یار ابھی تک رمی نہیں کی, ہم تو رمی کر کے آ گئے, ہم نے تو تواف زیارہ بھی کر لیا, تو ہم نے کوئی اوارڈ نہیں لینا ہے, ہم نے انشاءاللہ پراپر طریقے سے حج کرنا ہے. تو جب آپ مزدلفہ سے واپس منا آئیں تو پلیز آرام کر لیں, اس وقت آپ کی تھکن بھی تھک چکی ہوگی, ریسٹ کریں. لوگ جا رہے ہوں گے رمی کرنے, آپ نہ جائیں, آپ کم از کم ظہر تک رک جائیں, 12 بجے تک, 1 بجے تک رک جائیں. لاکھوں لوگوں نے جب رمی کر لی ہوگی, اب آپ رمی کرنے جائیں گے, بعضوں کے ساتھ فیملی ہوتی ہے, بعضوں کے ساتھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں, آپ سکون سے جمرات کو جا کے رمی کریں گے. رمی کرنے کے بعد آپ کال کر لیں جنہوں نے آپ کی قربانی کرنی ہے, جب تک آپ کو کنفرمیشن نہیں آتی قربانی کی آپ حلق نہیں کروائیں گے.
ربی بھائی کافی ان کو آپ کو مطلب جی
عرفات کے حوالے سے سب دیکھیں, عرفات میں جو نا اب ہو کیا گیا ہے کہ آپ کے جو بسز ہیں وہ آپ کو آپ کے خیمے,
یہ تو رکن اعظم ہے حج کا.
جی فرمایا عرفات کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی.
یہ کہ عرفات میں بھی جب ہم پہنچتے ہیں تو جو عرفات کا وقوف عرفات ایک تو شروع ہوتا ہے تو دیکھ لیں گے بھائی عرفات میں داخل ہوا بھی ہو کہ نہیں ہوا. جو لوگ عرفات کے باہر بےچارے,
کئی لوگ عرفات کے باہر ہوتے ہیں,
اسی طرح عرفات سے جب باہر نکلنے کا وقت تو اس سے پہلے نہ نکلے.
غروب آفتاب,
اور جیسے کہ آپ نے بھی بیان کیا ہوگا کہ ویٹ, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مولم کا کام ہے آپ کو لے کے جانا, تو آپ بالفوراً نکلنا پڑے. ابھی مزدلفہ کا وقوف مزدلفہ تو مجھ کو بہت ٹائم باقی ہے, اور آپ نے وہیں جا کے مغرب اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ادا کرنی ہے, تو تھوڑا رہ کر نکلے, دعائیں کریں. عرفات کے میدان میں بھی گھنٹوں ملتے ہیں.
اچھا عرفات کے میدان میں بھی جو نا سب یہ جیسے اب تو ماشاءاللہ موبائل اپلیکیشن میں نماز کا ٹائمنگ بھی ہے, جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ غروب آفتاب نہیں ہوا آپ نے نکلنا نہیں ہے, اور ایک ایک حاجی کو عرفات سے نکالنا مزدلفہ پہنچانا یہ مولم کی ذمہ داری ہے, تو آپ وہ ٹینشن نہ لیں. وہ آپ اگر سوئے ہوئے ہوں گے تو اٹھانے آئیں گے اور بس میں بٹھائیں گے.
ایسے ذوق والے بھی لوگ دیکھیں مفتی صاحب, عرفات پہنچ گئے نا, نکلنے تک یہ پھر ذکر دعا اذکار چند گھنٹے
وہ کسی درخت کے نیچے یا کسی اس پہ
بیٹھے, اکیلے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, بس ان کا یعنی ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ چند گھنٹے ملے, اس کے زندگی میں مجھے پتا نہیں ملے گا.
سب اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے, وہ جیسے پہلے بات ہوئی نا کہ یہ پتا ہونا کہ ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے تو پھر اس میں اچھا وقت گزر جاتا ہے. جیسے پتا ہو کہ بھائی یہ والی تسبیح اتنی پڑھنی ہے, اتنی پڑھنی ہے, اتنی پڑھنی ہے, اتنی پڑھنی ہے, درود شریف اتنا پڑھنا ہے, تو وہ ایک کے بعد پھر دوسرا ہے, پھر تیسرا ہے, چوتھا ہے. یعنی حج شروع ہونے سے لے کے نا
ایسا ہی ہے
کہ یا اللہ میرا حج قبول کرنا, میرے لیے آسانی پیدا کرنا, اور میرے لیے
طواف کے ساتھ چکر
کروا دینا, طواف کے ساتھ چکروں کی دعائیں, منا کی, عرفات کی, مزدلفہ کی, وہ ساری دعائیں ہر جگہ ہی پڑھتے رہے. ساری دعائیں ہی ہیں نا پڑھتے رہے اس میں, اور اس میں جیسے اب جس کو عربی آتی ہے وہ تھوڑی بہت امینڈمنٹ کر لے گا اس میں, جہاں متعلقہ چیز ہوگی نہیں ہوگی تو بار ٹھیک ہے پڑھتے رہے.
اس میں یہ مشورہ میں دوں گا ایک اور, اگر یہ ایک تو یہ پڑھ لیں جیسا آپ نے فرمایا دعائیں عرفات جو رفیق الحرمین
نے کی ہے نا, اللہ
اس کو ایک سے دو بار پڑھ لیں,
اور عرفات میں تو ضرور
ایسے پڑھ لیں, دعا کے لیے نہ پڑھیں, ابھی دعا نہیں کرنی آپ اس کو دیکھ کر, لیکن آپ اس کو خالی مطالعہ کر لیں تو کن کن عنوانات پر اور کن کن انداز سے اپنے رب سے دعا کرنی ہے.
ایسے اس کو پڑھتے جائیں, اس میں جو اپنا اضافہ کرنا ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں.
بہت اچھی دعا,
ایک چیز کے حوالے سے دعا مانگی ہے گھر کے حوالے سے, اب ساتھ میں اپنے گھر کی چیزیں جوڑ دیں جتنی اس میں جوڑنی ہے, کیونکہ بزرگوں نے جو دعاؤں کی کتابیں لکھی ہیں وہ دیکھ کے ہی پڑھنے کے لیے لکھی ہوئی ہیں. اگر زبانی کسی کو یاد ہوتی تو کتابیں کیا لکھنی تھی, تو وہ دیکھ کے ہی پڑھنی ہوتی. تو اسی طریقے سے یہ جو رفیق الحرمین کی دعا ہے, دیکھ کے پڑھے, دیکھ کے پڑھتے جائیں, کیونکہ اس میں پھر نئی نئی چیز سامنے آتی جائے گی, مانگنے کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ساتھ میں جو اپنا شامل کرنا
کر لے, واہ واہ.
رشتے داروں کی بات آئی ہے, اب اپنے رشتے داروں کا تو ہمیں پتہ نا کہ کس کو کیا چاہیے یا کس نے کس دعا کا کہا, ساتھ میں وہ جوڑ دیا, تو اس طریقے سے وہ دعا پوری کرتے ہیں.
وہ یعنی باتیں ٹارگیٹ لے کے چلے کہ میں کیا کیا کرنا ہے, تو بہت ساری چیزیں
اگر آپ صرف اسی کو پورا بیان کرنا شروع کر دیں نا, کیا کیا چیزیں پلس کرتے چلے جائیں, تو یہاں ہمارا پروگرام مختصر پڑ جائے گا. تو عرفات کے میدان میں تو آپ ہیں, تو کوئی مسئلہ ہی کوئی
اس میں جو دن کا وقت ہے اثر سے پہلے کا ظاہر ہے اس میں دھوپ شریف. اچھا بازو کا تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے گرمی کے دن ہوتے ہیں مگر عرفات والے دن خاص کرم ہو جاتا ہے, بعض اوقات بادل آ جاتے ہیں, بارش فوراً چینج ہو جاتا ہے. تو بہرحال اگر آپ کی ہمت ہے تو آپ دوپہر کو بھی باہر چلے جائیں, اور اگر موسم اجازت نہیں دے رہا, ہمت نہیں ہو رہی, تو ایٹ لیسٹ اثر کی نماز کے بعد تو پھر آپ نے وہ وقت کھلے آسمان تلے ہی غروب آفتاب تک گزارے, دعائیں کرتے رہیں, التجائیں کرتے رہیں, آنسو بہاتے رہیں, مانگتے رہیں
نا, تو کچھ دیر کے لیے میں الگ ہو جائیں.
ہاں
یعنی اپنے تمام تر قافلے سے قریبی کہیں الگ ہو جائیں کہ آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے آپ کے رب کے, اور آپ اس وقت میدان عرفات میں ہیں, اور اس وقت آپ کو آپ کے رب کے سوا جو بھی آس پاس سے گزر آپ کو جانتے نہیں ہیں, اور پھر مطلب قبلے کی طرف منہ کر کے معلوم کر لے اپنے رب سے, دعا کر لیجیے جو بھی وقت ملے اس طرح کرے, ہو سکے تو کسی حد تک اپنے اندر تنہائی کا جذبہ بھی ہمیں پیدا کرنا چاہیے کہ میں اس میں پھر کوئی دیکھ رہا ہے تو دل کی قلب کی کیفیتیں جو بدلتی رہتی ہیں تو ایک اخلاص اور ذوق کی کیفیت بھی نصیب ہو جاتی ہے. اور جتنا روئیں بہت روتے ہیں یار, عجیب جھوڑیاں پڑی ہوئی ہیں, مگر ان کا جب رونا دیکھتے ہیں نا تو ان کو روتا دیکھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے. یا اللہ اس کا واسطہ, ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں وہ کون ہے,
یہ بڑی امید ہوتی ہے کہ ایسے ایسے
اللہ اس کا واسطہ, مجھ پہ کرم کر دے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں
اس میں یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے لیے بھی جب یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم تینوں یہاں موجود ہیں, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, ہمارے پیر و مرشد کے لیے بالخصوص ضرور, ان کی صحت کے لیے, عافیت کے لیے, ساری دعوت اسلامی والوں کے لیے, ہم سب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
میدان عرفات کا وہ جب تھے وہ بارش ہوئی تھی, دو دعائیں ہوئی نا, ایک بارش کے وقت دعا الگ ہوئی اور غروب آفتاب سے پہلے کی دعا الگ ہوئی. تو وہ ایک بڑی بارش آپ نے
زندگی میں ایسی بارش دیکھی. جناب اب عرفات کے بعد جیسے میں نے کہا کہ مزدلفہ جب آپ پہنچیں گے تو مزدلفہ میں بھی مشورہ تو یہ ہے کہ اگر بائی واک جا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن بائی بس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بسیں بعض اوقات ٹریفک میں پھنس جاتی ہیں, تو مزدلفہ میں چونکہ خیمے تو نہیں ہیں جہاں جگہ ملے آپ نے آرام کرنا, تو اسے نگرانی چھوڑانے کا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم مزدلفہ میں انٹر ہو گئے ہیں کہ نہیں. کافی لوگ مزدلفہ سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں مزدلفہ میں ہیں. مزدلفہ کے وقوف کا جو واجب وقت ہے وہ جب شروع ہوتا ہے, جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ نے مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ادا کر لی اور فجر سے پہلے چلے جائیں تو یہ درست نہیں, آپ نے فجر کی نماز مزدلفہ میں ہی پڑھیں, ایٹ لیسٹ فجر کا وقت شروع ہونا
شروع میں نہ بیٹھیں. ہاں میرا خیال ہے چلتے رہیں
تو راستہ ملتا رہتا ہے, اور آپ
آگے جگہ
آگے پہنچ جائیں گے تو منا جانا بھی آسان ہو جائے گا. تو اس کو ذرا دیکھ لیجیے. اچھا پھر جیسے میں نے کہا کہ پیک آورز, اب آ گیا صبح 10 ذوالحجہ رمی کا وقت ہے تو جلدی نہیں کرنی ہے. کچھ لوگ جلدی کرتے ہیں ان کو کرنے دیں, اگر آپ کے ساتھ خاص طور پہ فیملیز ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, یا آپ خود بھی ہیں تھک گئے تو آپ ریلیکس کریں, گرمی کے دن ہیں, اور پھر آپ آرام سے ظہر کے بعد جائیں, ظہر سے 12-1 بجے کے بعد جائیے گا. پہلے دن تھوڑا آپ کو لگے گا کہ سب نے رمی کر لی اور ہم رکے ہوئے, لیکن آپ جس آسانی سے رمی کریں گے پھر آپ دیکھیں گے, اس کے بعد آپ قربانی کریں.
آسانی دکھا نہ دیں, امیر سنت کے ساتھ جب گئے تو اتنے خوبصورت ٹائم پر گئے
جی
کہ بالکل امیر سنت قریب جا کر رمی کی نا, سب نے اسی طرح رمی کی, دیکھیں ذرا منظر یہ ہے. اچھا رمی کا طریقہ بھی دیکھ لیجیے گا.
اللہ جب ناظرین آپ کو توفیق دے, سعادت بخشے, تو کھجور کی گٹھلی دیکھ لیں کیسی ہوتی ہے, اس کی سائز کے مطابق کنکریاں چننی ہے, اور اس کو بہتر یہ مستحب ہے کہ اس کو دھو بھی لیں. ناپاک کنکریاں نہ لیجیے, لیکن چونکہ ان کے ناپاک ہونے کا پتہ نہیں ہے نا تو یہ پاک ہے. وہم سے شبہ سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی.
اب مدنی قافلے والے اپنی اپنی کنکریاں چنے, اگر کسی کو پوچھنا ہو تو پھر وہ کنکریاں دکھا لیں اس میں سے.
یہ کھجور کی بڑے بڑے ہیں یہ بھی دلکش.
اچھا کوئی بڑا مارے گا تو ہو جائے گی,
بڑا پتھر مارا رمی ہو جائے گی مکرو.
یہ سائز ٹھیک ہے,
یہ سمجھ میں
آتی
ہے, یہ ایک تو سمجھ میں آ رہی ہے قدرے کھجور کی گٹھلی پر, کیونکہ اب ایکوریٹ تو ڈھونڈنا
بہت,
لیکن کوشش کیجیے.
ٹھیک ہے چلے, سب بدری قافلے والے اپنی اپنی کنکریاں چن لیں تاکہ پھر روانگی کی تیاری کی جا سکے.
پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا, پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا, احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ.
جمرا بڑے شیطان کے مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے سیدھے ہاتھ پر اور کعبہ شریف الٹے ہاتھ کی طرف رہے اور منہ جمرے کی طرف ہو. سات کنکریاں اپنے الٹے یعنی لیفٹ ہاتھ میں رکھ لیجئے، بلکہ دو تین زائد لے لیجئے تاکہ گر جائے کوئی ناکام ہو جائے تو کام ہو جائے. اب سیدھے ہاتھ کی چٹکی میں لے کر، اس طرح چٹکی میں لے کر اور ہاتھ اچھی طرح اٹھا کر بغل کی رنگت ظاہر ہو، ہر بار بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک ایک کر کے سات کنکریاں اس طرح ماریے کہ تمام کنکریاں جمرے تک پہنچے، ورنہ کم از کم تین ہاتھ کے فاصلے تک گرے. پہلی کنکری مارتے ہی لبیک کہنا موقف کر دیجیے، اب لبیک نہیں پڑھنی. جب سات پوری ہو جائے تو وہاں نہ رکیے، نہ سیدھے جائیے نہ رائٹ نہ لیفٹ، بلکہ فوراً ذکر و دعا کرتے ہوئے پلٹ آئیے یعنی اباؤٹ ٹرن کر لیجیے. اب اگرچہ فوراً پلٹنا ہی سنت ہے، مگر اب جدید تعمیرات یعنی نیو کنسٹرکشن کے سبب پلٹنا ممکن نہیں رہا، لہذا کنکریاں مار کر کچھ آگے بڑھ کر یو ٹرن کی ترکیب کرنی ہوگی. بسم اللہ اللہ اکبر، 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 بسم اللہ اللہ اکبر.
میں نے رمی کرنی تھی نا تو وہ جلد بازی سارے کر رہے تھے، مجھے کسی نے کہا جلدی چلے نا، میں نے کہا میرے لیے بھی جمرات دستیاب ہی ہوں گے.
اچھا مجھے کسی نے کہا کہ یار اب جا رہے رمی کرنے، میں نے کہا رمی کے بعد کیا کرو گے؟ کہ آرام کریں گے. میں نے کہا ابھی آرام کر رہے ہیں، تو آپ نے بھی رمی کے بعد آرام ہی کر رہے ہیں اور کوئی کام تو نہیں کر رہا؟
تو ہمیشہ بے صبری ہے،
احرام. اچھا احرام اتر جائے گا تو احرام دو چار گھنٹے اور رکھ لو یار، پھر اس کے بعد اتر ہی جانا ہے. جیسے ہی رمی کریں گے قربانی ہو جائے گی، حلق کروا لیں گے، پھر اتر جانا ہے احرام. دو چار گھنٹے کے لیے کیوں اپنی جان تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ اور بڑی ٹینشن ہوتی ہے. دس ذوالحجہ کا دن افضل ہے طواف زیارہ کے لیے، مگر اب بڑا آسانی پتا کیا ہو گئی ہے، سب کے موبائل فون میں نارملی اگر آپ حرم لائیو لکھیں گے تو آپ لائیو کعبہ شریف کا منظر دیکھ لیں گے. ایسا لگتا ہے اس سال دس ذوالحجہ کو بہت کراؤڈ ہوگا، تو افضل تو ہے مگر علماء کہتے ہیں آپ 11-12 کو بھی کر سکتے ہیں. تو میرا پرسنل تو اوپینین یہ ہے کہ دس ذوالحجہ کو ویسی تھکاوٹ بہت ہوگی، آپ 11 کو جا کر جب رمی کریں گے. اچھا 11 اور 12 کی رمی میں ایک مشورہ یہ دے دوں، جیسے زہر کا وقت شروع ہوگا رمی کا وقت شروع ہوگا، پھر یہ پیک آورز ہیں کیونکہ سب نے رمی کرنی ہے، اس میں لاکھوں حاجیوں نے کرنی ہے، تو آپ اپنے ذہن میں 4 بجے کا ٹارگیٹ رکھیں. جب تک 4 نہیں بجتے آپ نے خیمے سے نہیں نکلنا. 4 بجے آپ جائیں گے، موسم بھی تھوڑا سا کم گرمی ہو گئی ہوگی، آپ بڑی آسانی سے تینوں جمرات کو رمی کریں گے. آپ رمی کر کے انشاءاللہ 5 بجے فارغ ہو جائیں گے. اب ایک گھنٹے کی واک ہے، سوا گھنٹے کی واک ہے حرم شریف. اگر آپ بائی واک جائے تو اچھا ہے، ورنہ بس کے اندر بعض اوقات گھنٹوں لگ جاتے ہیں. اب آپ بائی واک حرم شریف پہنچے، آپ نے نیند بھی کی ہوئی ہے، آپ نے لباس بھی پہنا ہوا ہے کیونکہ آپ نکلے 4 بجے خیمے سے، تگڑے ہیں آپ. آپ حرم شریف پہنچیں گے تو مغرب کے آس پاس اثر آپ راستے میں پڑھ لیں گے، وہاں پر نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، نماز پڑھ لیں. مغرب سے پہلے پہلے آپ حرم شریف پہنچ جائیں گے، نماز مغرب ادا کر کے آپ طواف زیارہ کریں گے. انشاءاللہ آپ ہمیں دعا دیں گے جب آپ اس وقت طواف زیارہ کریں گے، کراؤڈ بہت کم ہو چکا ہوگا جو 1-1.5 دن میں جنہوں نے طواف زیارہ کرنا کر لیا. کوئی دس ذوالحجہ کو کرے اس کو روکنا نہیں ہے، افضل ہے دس ذوالحجہ.
دس ذوالحجہ کو بھی اینڈ ٹائم میں بھی کرتے اور آگے جا کے کرتے تب بھی تو
کبھی کبھی تو دیکھا جائے. پچھلے سال تو ہم نے سب چیزیں دس ذوالحجہ کو کی، ہماری زندگی میں تو ایسا موقع 9 لاکھ حاجی تھے، لیکن اس بار جو کراؤڈ نظر آ رہا ہے، جو پتا چل رہا ہے. لیکن میں نے کہا نا ایک اور اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنی لائیو ویڈیو میں دیکھ لیں. اچھا ہر کعبہ شریف کا بھی معاملہ ہے کہ جس وقت ہم دیکھتے اس وقت خالی ہوتا ہے، ہم جاتے تو بھر جاتا ہے.
یہ مجھے بھی ایسا ہوا ہے، یہ بھی جس کو ذاتی تجربات کہہ رہے ہیں، تو جب ویڈیو پہ دیکھتے ہیں نا تو لگتا ہے یار وہ بھرا ہوا ہے نا، لیکن جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو اندر میں اتنا اسپیس مل رہا ہوتا ہے کہ آپ مطلب کہ مطاف کے اندر آپ نے کچھ دوڑ کر سارے کام کرنے ہیں. ایک تو کپڑے احرام ہے نہیں,
احرام نہیں,
نارمل کپڑوں میں
ریلیکس کر کے جائیں. لیکن اگر دس دلی جا کو بھی جانا نا تو چار پانچ بجے تک آرام کرے. ہوتا کیا ہے کہ ساری رات کے مزدلفہ کے جاگے ہوئے, رمی کیا, قربانی.
آپ نے بہت اچھی مثال وہ دی, جیسے قربانی ہو گئی, آپ نے کپڑے چینج کر لیا, آرام کر لیا,
آرام کرے, تگڑے ہو جاتے ہیں, پھر بھلے شام کو چلے جائیں.
اور وہ جو رمی جمرات کا جو ٹائم تھا اس ٹائم پہ رمی جمرات
جی
سے فارغ ہوئے رمی سے, اور پھر وہاں سے آپ مطلب کہ اگر مسجد الحرام چلے گئے اور وہاں سے پھر آپ طواف زیارہ وغیرہ کر کے فارغ ہوں تو بھی ایک پاسبلٹی ہوتی ہے. یہ نا الگ الگ صورتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ.
اس میں ایک اور چیز پتہ کیا ہے کہ صلی اللہ تعالی علیہ محمد, ایک تو جیسے یہ رمی کا ہم نے آپ کو ٹائم بتایا کہ اس ٹائم پہ آپ نے کرنا ہے, طواف زیارہ کے بعد آپ نے پھر صحیح بھی کرنی ہے. اچھا ایک اور پرابلم پہلے دن میں نے دیکھا ہے, 90% دیکھا ہے, جتنے لوگ پہلے دن طواف زیارہ کرنے گئے نا ان میں 90% لوگ واپس مینا نہیں آتے. اس وقت ان کی ساری بیٹریاں ختم ہو جاتی ہیں, اب وہ کہتے ہیں ہوٹل قریب ہے تو یار اب. اچھا اس رات کو سب سے زیادہ فون مفتی صاحب کو, ہمیں بھی ایک ہی فون آتا ہے, حضرت یہ منا میں رات گزارنا واجب تو نہیں ہے نا, یعنی دس ذوالحجہ کی شام کے بعد اب ایک ہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں لوگ, کیونکہ تب دم تو نہیں ہو جائے گا کیونکہ ان کی وکٹ بھی گر جاتا
ہے. منا میں سونے
جو منا کی رات گزارنی ہے,
آپ پورا سال منا میں جائیں آپ کو وہ منا کا وہ ماحول ملے گا.
راتیں تو سارا سال
ماحول یہ ان راتوں میں ملے گا, وہ آنا جانا, خیمے, تلاش, سونا, بستر, وضو, پانی, یہ جو کچھ بھی ہے نا, یہ اتنی خوبصورت
ہولی جرنی ہے, بہت مبارک جرنی ہے یہ, کیوں اس کو بالکل بھی مس نہ کریں,
انجوائے کریں.
ہاں انجوائے کریں اس کو, تو یہ منا کی راتیں تو انجوائے کرنی ہے. بلکہ ماشاءاللہ اب تو ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ 13ویں کی بھی رمی کرتے ہیں, رمی 13ویں کی بھی سنت ہے, یعنی 12 کی رات بھی منا میں گزارتے ہیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو کچھ لوگ تیار کرنے ہوں گے اپنے خیمے میں سے. اگر آپ یہ سنت ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو مزدلفہ سے کنکریاں زیادہ لیجئے گا, 49 نہیں مارنی ہوں گی, پھر آپ کو 21 مزید مارنی ہوں گی تو آپ کی پھر 70 کنکریاں ہوں گی, تو آپ کم از کم 92 کنکریاں لے لیجئے گا تاکہ آپ کو اگر 13ویں رمی کرنی ہے تو. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 12 کی رمی کے بعد مینا خالی ہو جائے گا. اچھا تو خالی ہو جائے گا تو آپ نے کرنا یہ کہ 30-40 لوگ اگر آپ تیار کر لیں نا تو آپ کو معلم کو یہ بتانا ہوگا کہ بھائی ہم 13ویں کی رمی کریں گے. وہ آپ کو منع نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا انتظام 13ویں تک ہوتا ہے. پھر ہوگا یہ, وہ خیمے کی لائٹیں آن رکھیں گے اور آپ کے اس ایک کیمپ کے بستر وغیرہ نہیں اٹھائیں گے, ورنہ وہ 12 کی شام سے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا ایک بار ہم نے 13ویں کی رمی کی. اچھا میرے لیے ایسا ایکسپیرینس تھا کہ جب ہم 13ویں کی رمی کر رہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ, یعنی مجھے ایسا لگا صرف پاکستانی انڈین چلے گئے, باقی تو سارے ہیں انڈونیشیا کے اور ادھر کے. ہاں جی اس سال, ایک سال تو آپ نے بھی امیر علیہ السلام 13ویں کی رمی کی نا ماشاءاللہ, تو 13ویں کی رمی بھی سنت ہے جو کرنا چاہتے ہیں.
مفتی صاحب نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اگر دیکھا جائے تو عبادت اور سارے ذوق جو ہے نا وہ دیگر ممالک کے جو دیکھے نا عاشقان رسول, ان کا ذوق واقعی دیکھا زیادہ ہوتا ہے. وہ بڑی مطلب پورے گروپ کے ساتھ آتے ہیں اور پورا لیتے ہیں
سب لینا.
دیکھنا وہ قباء شریف جانے میں کیسے ان کی روزانہ کی بسوں کی روٹین ہوتی ہے,
لگی بھی ہوتی ہے.
ٹرکش ہو گئے, انڈونیشین ہو گئے, ملائیشین ہو گئے, اور ہمارے والے 15 دن میں ایک آدھ مرتبہ
سوڈان, سوڈان ہے, یہ جو
سوڈانی ہے.
تو بہرحال ذاتی تجربات میں باتیں تو بہت ساری ہوئی اور ہم نے ایک جس کو کہتے ہیں
حسن حج کر لیا,
آئے ہائے ابھی تو
کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی,
تو مکہ پاک کی باتیں
چلو دیکھے وہ بستے جس کا راستہ دل کے اندر ہے.
تو مدینہ پاک کی حاضری کیسے ہونی چاہیے اور کس انداز سے ہونی چاہیے,
ماشاءاللہ کافی باتیں مدینہ پاک سے اور سب گنبد اور حاضری مسجد نبوی شریف کے تعلق سے ہوئی ہیں. بات وہی ہے کہ تھوڑا رکیں اور اپنے ذوق کو اور بڑھائیں کہ اب تو مدینے جانا ہے نا, یعنی یہ دیکھا ہے کہ امیر سنت کی ایک چھوٹ ایک وہی ویڈیو کے لیے ادھر دکھائیے گا.
کدھر مدینہ ہے رخ ادھر ہے, جدھر مدینہ ہے میرا حسن نظر مدینہ ہے. یعنی ابھی تقریباً 6 بجے ہیں اور 8 بجے ہماری انشاءاللہ ہم ٹرین میں بیٹھیں گے اور چک 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 کرتی ہوئی جھومتی ہوئی گھومتی ہوئی انشاءاللہ یہ ٹرین ہمیں مدینہ پاک پہنچا دے گی 2.5 گھنٹے میں تقریباً انشاءاللہ کریم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آپ نے امیر السلام کا جو منظر دیکھا تھا دیوانگی والا, میں تو یہاں نوٹ یہ کر رہا ہوں کیونکہ مکہ مکرمہ میں ہم جس ہوٹل میں نا تو چند دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اب جیسے اس طرف کا جو کمرہ نے امیر سنت کا میں یہاں رکا ہوں, یہ ایک اور الگ کمرہ ہے. تو دو دفعہ تو میں نے دیکھا کہ اپنے کمرے کے لیے میرے کمرے میں داخل ہو گئے, تو تو وہ بھی اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ آپ میرے کمرے میں تشریف لے گئے, میں نے کہا یہ میرا کمرہ ہے, تو یہ کیفیت ہی اور اسی میں یہ سارا بس وہ بنتا چلا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ ہے نا کہ وہ مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, دیوانہ بن کے جاؤں, پروانہ بن کے جاؤں, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. اللہ ہمیں بھی ذوق و شوق و دیوان کی نصیب فرمائے.
دیوانہ ہوں دیوانہ قابو میں نہیں رہتے, جذبات مدینے میں.
ابھی مکہ مکرمہ میں ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ
المدینہ, چل مدینہ کل نہیں بس آج مدینہ انشاءاللہ
الکریم.
یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو خود پر طاری کرنی پڑتی ہیں, یا مدینہ جانا ہے. اور
اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نعتیہ کتابیں جو ہیں جیسے امیر علیہ سنت کی ہے, اور اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی, اسی طرح مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کی, یہ جو ہے نا اس سے ذوق بہت بنتا ہے. دو تین ناتے جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ یہ شاید نا سفر سے پہلے سے شروع کر دینی چاہیے.
ہم نے کیا کیا تھا, امیر سنت کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے ایک اپنا گروپ بنا لیا تھا. سفر سے پہلے کے کلام کون سے ہیں
جی,
دوران سفر کے کلام کون سے ہیں, مکہ مکرمہ میں پہنچنے کا جو کلام ہے وہ کون سا ہے, پھر جب تک مکہ مکرمہ میں ہیں اور مطاف پر ہیں, مسجد الحرام میں ہیں, تو مناجات وغیرہ کے تعلق سے اور دعاؤں کے تعلق سے جو کلام ہے وہ, اچھا اب مکہ پاک سے جب مدینہ پاک کی طرف سفر ہے تو وہ جو دن قریب آ رہے مدینہ کے اس کے کلام ہم نے الگ کر دیے. آج جیسے آج طیبہ کا ہے سفر آقا دے دو چشمے نم آقا, تو یوں تو یہ کلام الگ ہے. پھر سفر مدینہ کا سفر ہے اور میں تو یہ لے لیے. اچھا مدینہ پاک جب پہنچ گئے اس کے کلام الگ ہیں, مسجد نبوی شریف کے کلام الگ ہیں.
واہ واہ,
یہ سب الگ الگ ہی باقاعدہ اس کے وہ بنا کر
رمضان,
اور پھر مطلب کہ رخصت کے کلام الگ ہیں. اچھا رخصت کے بعد جب گھر آ گئے نا اس کے کلام الگ ہیں.
مدینے میں کیسا شروع,
مدینے میں کیسا شروع ہو رہا, تو یعنی یوں سمجھیے کہ یہ پورے ہم نے اس کے ساتھ ترتیب کے ساتھ.
آپ نے یہ بتا تو دیا, اب یہ میسج آئیں گے کہ ہمیں یہ کلام اس طرح کہاں سے ملیں گے, کہیں ڈال دیں سوشل میڈیا.
یہ ہمارا جو نعت پروڈکشن کی جو ان کا جو ہے نا بنے ہوئی,
جی جی,
اب بنائے ہماری مجلس نے, وہاں آپ کو سارے کلام مل جائیں گے, اور اس کو آپ لیں تو انشاءاللہ یہ کلام جو ہم سنتے رہتے ہیں مدنی چینل پر بھی ہمارے نعت خانوں کے کلام ہیں, لے لیں. اعلیٰ حضرت کے کلام اس میں ہیں اور کئی بزرگوں کے مطلب ہمارے ماشاءاللہ کلام ہیں, یہ لے لیں. اور امیر سنت کے تو ان کلام کی باقاعدہ پوری ترتیب
اگر آپ کو میں عرض کر دوں کہ نگران شورا کے جو پیج کے ایڈمن ہیں, ایٹ لیسٹ اگر یہ ہیڈنگ کے ساتھ کلاموں کے نام لکھ کر ان کے پیج پر ایک پوسٹ بنا کے ڈال دینا, تو اب اس نام کو ٹائپ کر کے یوٹیوب سے کلام ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے ذوق بڑھانے کے لیے آپ کا
یہ بنا ہوا ہے.
اگر یہ بنا ہوا نگرانی شورا کے فیس بک پیج پہ ڈال دیا جائے تاکہ جب یہ پروگرام دیکھے تو آئی سب کے فیس بک پیج کو لائک بھی کرے, سبسکرائب بھی کرے, وزٹ بھی کرے, اور یہ کلام کی جو لسٹ ہے نا یہ آپ پہلے اپنے موبائل میں لے لیں. اب کلام تو ظاہر پیج پہ نہیں ڈالے جا سکتے, اسی کلام کو آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں گے تو آپ کو
انہیں دنوں میں جو حج کے دن ہوتے ہیں مفتی علی اصغر صاحب نے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں نکالی ہوتی ہیں کہ آج
یعنی کہ فلائٹ بنائی ہوئی
8 ذوالحجہ کو یہ کرنا ہے, بڑی آسانی ہو جاتی ہے, یہ خود بھی کرے اور وائرل بھی کرے.
5 دنوں کی باقاعدہ سلائیڈز اور کلپس آتے ہیں,
آتے ہیں, یہ بہت اچھا اہتمام ہوتا ہے, یہ کر لیں. اور پھر انہی دنوں میں خاص دارالافتاء اہل سنت کے لیے باقاعدہ اسپیشل خصوصی سروس ہوتی ہے, نمبرز وائرل کیے جاتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا. یہ بقرعید کے دنوں میں بھی یہاں کے لیے بھی ہوتا ہے اور حجیوں کے لیے بھی ہوتا ہے, یہ کرو. دارالافتاء اہل سنت کی بھی خوبصورت سروس ہوتی ہے کہ جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اللہ پاک بس باذوق سفر
جلد نصیب
نصیب کرے. اور
یہ ذاتی تجربہ اس بار تینوں کا سفر مرشد کے ساتھ ہو جائے تو پھر کیا بات ہے, پھر اور زیادہ ایکسپیرینس بڑھے.
میں اصل میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ یار باتیں ساری حج کی کیے جا رہے ہیں اور فی الحال
انشاءاللہ جائیں گے,
ارادہ عبدالحبیب بھائی کا
انشاءاللہ سب جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ناظرین, یہ باتیں جب بھی کی جائیں جی بھرتا نہیں ہے. اور
ابھی بہت ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اور پروگرام چلے,
اس کے کئی ایپیسوڈ ہونے چاہیے. سچی بات تو یہ کہ یہ واقعی ایسے تجربات ہیں کہ اس کو اچھا کچھ تجربات ایسے اس کو بار بار بیان کرنے کو بھی جی چاہتا ہے.
مدینہ پاک کی حاضری کے لیے نیا لباس ضرور اپنے ساتھ رکھیے گا, اور وہی جو شروع میں بیان کیا ذوق شوق آرام. اور
اس میں ایک اور عرض کروں گا, امیر علیہ سنت کا جو پچھلے سال مدینے کی حاضری کا بیان تھا نا, تو وہ اگر پروگرام دیکھ لیا جائے کہ وہ ایک سیکوینس کے ساتھ امیر اہل سنت نے تیاری کیسے کرنی ہے، کیا کیسے کرنا ہے، حاضری کیسے دیں، تو وہ بھی کافی باتیں ہیں اس میں ہیں اور پہلے کے بھی کچھ بیانات ہیں، تو اگر وہ آپ دیکھ بھی لیں گے نا تو ایک پراپر حاضری مدینہ کا ایک انداز. دعا میں یاد رکھیے گا جو جو جا رہے ہیں ہمیں بھولیے گا نہیں، ہمارا سلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیجیے گا، حرمین طیبین میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری حاضری کی بھی التجا پیش کیجیے گا. اللہ آپ سب کا سفر قبول فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں رب کریم انہیں بھی یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.